أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ، کیسے آپ سب؟ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے. آمین. یہ بتائیے کہ جی الحمدللہ کیسا گزرا آپ کا بھی؟ الحمدللہ، آپ کو پتا ہے نا کہ تھرسڈے کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوتی ہے نا. جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. میں بھی ٹھیک ہوں. امید ہے آپ کا اچھے کاموں میں وقت گزرا ہوگا، ہے نا. ایسا ہی ہے نا، بہت مشہور تھا ماشاء اللہ. اب تو ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں، آپ کی جو مصروفیت ہوتی ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہوتی ہے نا، اچھے کاموں کی طرف ہوتی ہے. چاہے آپ گھر کے کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک انٹینشن مل گئی ہے، آپ کو ایک مقصد مل گیا نا، یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کے کام کریں، کسی سے ملیں، یا آپ اپنی ماشاء اللہ عبادات کریں، یا اپنے انشاءاللہ کے کورس کے کام میں یعنی جاب کورس کر رہے ہیں، اس کا کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، ہے نا. الحمدللہ بیبی بھی ود دا فائنل گڈ ماشاء اللہ اساتذہ سے بات. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بھی دی کہ آپ اساتذہ سے ملیں. الحمدللہ. اچھا یہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اب تک آپ کی تفسیر گزر رہی ہے، یا جو بھی آپ کا ٹرانسلیشن ہے، یا جو بھی سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے خاص ابھی عربی گرامر شروع ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہیں آپ کو؟ آپ کو پتا ہے نا، جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں آپ کے عمل میں اور جسے کہا جائے آپ کی حکمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا. جی الحمدللہ آ رہے ہیں جو الحمدللہ. چلیے ایسا کہتے ہیں پہلے ہم کس کا ایک اٹینڈنس لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ عربی گرامر کو دیکھ لیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. آج کا جو ہمارا شیڈیول ہے وہ بہت ٹائٹ ہے نا. جی الحمدللہ. تو اگر آپ اپنی آئی ڈی کے ساتھ ہیں تو پلیز لب ڈائک ٹائپ کریے گا, اور اگر آئی ڈی کے ساتھ کوئی سسٹم نہیں ہے تو آئی ڈی لکھ کر ون ٹائپ کرے گا. ٹھیک ہے لب ڈائک. چلیے آپ سب ریڈی ہیں, پہلے بتائیے ون ٹائپ کر کے مجھے. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنجیدہ شجاعت, حمار راشد, عظیم کریم الدین, نائمہ احمد, نفیسہ خاتون, شبانہ مرزا, فرحانہ قریشی, عظمہ فائزہ, ندیمہ نجد, صبا محمدی, شفا شیخ, کہکشا محمود, فائزہ ارشد, سمینہ شبین, لبنہ خان, فرا ارجمن, ارشیا طلب, سمینہ افراز, سوری قائمہ افراز, شاہدہ بچی, بشرا سعید, قرطلین اقبال, مصطفیٰ کسیم, رقیہ شیخ, امبر امجد, آفین ترنم, نوشین محمد, شاہین پٹھان, عثمان دار, آلیہ حبیب, تسلیم قاسم, سرینہ شمائل, مدینہ مشتاق, شمسہ رحمان, وجیہ اختر, رقیہ الدین, اسرا کوثر, ارم چودھری, انیلا شجاع, رخشندہ قریشی, رفت ندیم, نکھت اقبال, نرشد عائشہ, حمیرہ مدین, سعدیہ منور, شمیم شہناز, افروز مشتاق, حمیرہ تبسم, تنویر سلطانہ, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, جی تنویر سلطانہ, این کلثوم اخراج. جی امید آپ سب نے لگا دی ہوگی, اگر آپ نے سیکنڈ سسٹر لیٹ ہیں تو پلیز اپنی اٹینڈنس لگا دیجیے. یہ بتائیے چلیے ابھی گرامر کی طرف کوئی چلتا ہے, ٹائم شارٹ ہے. یہ بتائیے آپ نے سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ریوائز کر کے آئے, ون ٹائپ کر کے مجھے بتائیے. شاباش جلدی سے کتنے لوگوں نے ریوائز کیا ہے. الحمد للہ. چلیے پھر تو میں آپ کا ایک ساتھ سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ نے کیا ریوائز کیا نا. اچھا یہ بتائیے اب تک جتنا پڑھا ہے, پہلے آپ نے دیکھا نا کہ عربی گرامر کی اہمیت کو جانا نا, اس کی فضیلت کو, اس کی فصاحت کو, ہے نا, یہ ساری چیزیں جانی کہ کیوں ہم اس قرآن میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا ہے اور کیا وجہ ہے ہم کیوں زبان کو پڑھیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کام کرتے تو ریزن تو ہوتا ہے نا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عربی گرامر کی بکسیں دیکھا, پھر آپ نے مختلف ٹرمز دیکھی, اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ نے ماشاء اللہ ایک نیا چیپٹر شروع کیا. یہ بتائیے عربی گرامر کو ہم نے کتنے دو بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ شاباش جلدی سے خود کو مجھے ریکیپ کرنا. جی الحمد دو حصوں میں کون سے نام مجھے نام چاہیے نا. شاباش ہم نے عربی پوری عربی گرامر کو علم نہ, اور دوسرا کیا ہو جائے گا علم الصرف. شاباش دوبارہ بولا. اچھا یہ بتائیے کہ جب علم النحو کی بات کرتے ہیں نحو کا لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ شاباش نحو کا لغوی معنی کس کو جانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈکشنری میننگ پتا ہونا چاہیے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ. نحو کے لغوی معنی, جی لغوی معنی بتائیے کہ الحمد للہ تیرا وہ تو صرف ہی ہے. نحو کے بتائیے جی کہ آپ نے کیا لکھ لیں. ٹھیک نا جی الحمد للہ. نہیں آپ اس کی بتائیں ارادہ کرنا. شاباش قصد کہنا ارادہ کرنا. جی پہلے آپ نے سے کچھ لوگوں نے بتائی. اچھا ارادہ کیوں نہیں لکھا تھا, مجھے لگا تھا آگے پیچھے نہیں آپ سے بات لگا ہے. ارادہ کرنا قصد کرنا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے علم النحو کے اندر اگر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو آپ نے مجھے کریکٹ کرنا کہ میں علم النحو کو صحیح ایکسپلین کر رہی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے یہ بتائیے علم النحو کے اندر جو ہے ہم حرفوں کو جیسے جوڑ کر ترتیب دیتے ہیں, اور ترتیب دینے کے بعد جو ورڈ وجود میں آتا ہے اس ورڈ سے دوسرے مختلف ورڈز بناتے ہیں, یہ علم النحو کہلاتا ہے. جی بتائیے مجھے یہ علم النحو کہلاتا ہے. شاباش جیسے احساس ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمد للہ. تو پھر ہم علم النحو میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کریں یاد رکھیں الفاظ کی ترتیب. الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی لفظ کی جمع ہے الفاظ. ٹھیک ہے یعنی ایک سے زیادہ جیسے کہا جائے کسی بھی جملے کے اندر کسی بھی سینٹینس کے اندر ایک سے زیادہ الفاظ ہو تو ان کو ترتیب دینا اور آخری حرف کی حرکت کو جاننا یہ کہلاتا ہے. یہ بتائیے صرف کا میننگ کیا ہے؟ لغوی ڈکشنری میننگ بتائیے مجھے. شاباش الحمدللہ. جی کیا ہو جائے گا؟ پھیرنا بدلنا. شاباش. اچھا یہ بتائیے علم الصرف کو اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے حرفوں کی ترتیب دے کے ایک ورڈ بنایا, جب وہ ورڈ وجود میں آ گیا تو اس سے ڈفرینٹ ورڈ بنائے, اس علم کو جاننے کا نام علم الصرف ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ شاباش. اچھا یہ بتائیے کہ انسان کے کوئی بھی اگر جیسے میں آپ کے ساتھ کچھ بات کر رہی ہوں تو جو بھی آواز میرے منہ سے نکل رہی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شاباش. جی الحمدللہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو بھی آواز ہاتھ کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظ کہتے ہیں جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے. کیونکہ آپ نے لفظ کے لغوی میننگ ڈکشنری میننگ کیا پڑھے تھے؟ کیا پڑھے تھے؟ شاباش. شاباش بتائی الحمد پھینکنا شاباش. ٹھیک ہے, تو آدمی کے کسی بھی انسان کے منہ سے جو آواز نکل جاتی ہے تو پھر وہ منہ سے پھینک جاتی ہے, نکل جاتی ہے, تو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. لفظ کو ہم نے کتنی دو بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا؟ شاباش جلدی سے بتائیے نا. دو میں تو کیا تھا لیکن نام بتائیے. شاباش. جی الحمدللہ. موضوع اور دوسرا کیا تھا؟ مخمل. شاباش. اچھا یہ بتائیے مخمل جو ہے وہ میننگ فل الفاظ ہوتے ہیں, ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی ہوتے ہیں ان کو ہم مخمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نو شاباش, اسمارٹ ماشاء اللہ کو. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے جو موضوع کو دیکھا تھا تو اس کو کتنے حصوں میں کیٹیگرائز کیا تھا, کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا موضوع کو؟ شاباش الحمدللہ. موضوع ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مکمل. موضوع کیا ہوتا ہے؟ میننگ فل الفاظ. جیسے جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ روٹی ووٹی, جیسے ووٹی ہے, چائے شائے شائے ہے. ٹھیک ہے نا, طرح کوٹ شوٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, مفرد اور مرکب. مفرد کوئی نہیں پڑھے گا, اکثر لوگ پرنانسیشن میں مسٹیک کرتے ہیں, مفرد نہیں ہے, مفرد اینڈ مرکب. ٹھیک ہے. اچھا مفرد کا دوسرا نام بتائیے. موضوع کی دو ٹائپ آپ نے بتائی, مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے شاباش. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلیمہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. یہ غلط ہے, کلیمہ. ٹھیک ہے, کلیمہ. اچھا یہ بتائیے کلیمہ کی کتنی ٹائپ ہے؟ جی کلیمہ کی کتنی ٹائپ ہے؟ تین ٹائپ ہے. اور پوری عربی گرامر کے اندر کیا تین چیزیں ہیں؟ یہ تین چیزیں, ان کے نام بتائیے. اسم, فعل اور حرف. شاباش. اسم, فعل اور حرف. اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے عربی گرامر میں. یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, مفرد یا کلمہ ایک ہی چیز ہے, ایک کا میننگ دے گا. تو اس کے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے؟ تین حصوں میں. اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے نا, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا یہ بتائیے اسم کو ہم دیکھتے ہیں, اسم کیا ہوتا ہے؟ آسان سے الفاظ میں آپ نے ناؤن, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ناؤن, آپ یہ پڑھتے ہوئے بھی آ چکے ہیں. آئی نو کہ آپ میں سے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ عربی گرامر پڑھے ہوں گے. ناؤن کتنے آسان سے ہے نا. پہلے ہم کہیں گے اس کا لغت میں میننگ کیا ہوتا ہے. لغت میں اگر ہم دیکھیں گے, ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جی کسی جگہ نیم جگہ. الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ سسٹر, بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ بھی. تو لغت میں یا ڈکشنری میں اگر ہم ناؤن کی میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام, نیم. ٹھیک ہے, اونلی ڈکشنری کے اندر جب میننگ دیکھا جاتا ہے کہ اسم کو دیکھیں تو یہ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیم کے. لیکن جب ہم گرامر کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں عربی گرامر میں, تو جیسے سسٹر نے لکھا کہ وہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام, کسی حیوان کا نام ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, صفت, ناٹ صفت, صفت. آپ دیکھیے گا صفت بھی ہو سکتی ہے. کسی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کسی کی کوالٹی, اچھائی ہونا, برائی ہونا, نیکی ہے برائی. جیسے ایک دوسرے کیا پوچھ سکتے ہیں نا, کالا گورا چھوٹا لمبا, ہے نا, یہ دوسرے ایک دوسرے کی کیا ہے؟ صفت ہے, ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. تو امید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ناؤن کیا ہو جائے گا؟ آپ نے بتایا کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے, جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, اور کسی کی بھی صفت ہو سکتی ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ اچھائی یا برائی. یہ کہے گا آپ نشن ہے. نمبر ٹو اسی کے اندر ایڈ کریں گے, اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا, اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. میں اگر آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے میں آپ سے کہتی ہوں محمد, آپ کو پتا ہے محمد کیا ہے؟ نام ہے نا. میں کہتی ہوں مکہ, مکہ تو مکہ کیا ہے؟ نام ہے جگہ کا نا. میں آپ سے کہتی ہوں رسولن, رسولن, آپ کو پتا ہے کہ یہ نام ہے. میں کہتی ہوں کتابن, کتابن کیا ہے؟ کتاب ایک چیز ہے, ہمیں کسی چیز کا نام ہے, پڑھنے کی چیز ہے, ہمیں الحمدللہ. میں آپ سے کہتی ہوں شمس, شمس, سورج, سورج, یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے نا. میں آپ سے کہتی ہوں صالح. اب دیکھیے صالح نام بھی ہوتا ہے اور صالح نیک کو بھی کہتے ہیں, جو بہت نیک ہو نا اس کو ہم کہتے ہیں صالح. یاد ہے نا کوالٹی بھی ہو گئی, ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت سے لوگ صالح نام بھی رکھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ صادق کہتے ہیں. صادق نام بھی رکھتے ہیں, صادق کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے نا, سچ بولنے والا. تو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. فاسق جسے کہا جائے بدکار, جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو حدوں سے باہر نکلتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کی کوالٹی ہے نا کہ اتنا زیادہ نافرمان ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے فاسق تو خیر کوئی نام رکھتا نہیں ہے, یہ ایک طرح سے خاص ایک گروپ آف پیپل ہے جن کو جسے کہا جائے یہ نام دے دیا گیا. انہیں دیکھے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی الحمد للہ اسم سب. جی آپ نے کیا لکھا ان اردو اسم سب. جی بالکل اسم سب کہتے ہیں اور سب کو انگلش میں کہیں گے کوالٹی, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, اسم کا لغت میں میننگ سمجھ میں آ گئی یعنی ڈکشنری میں, اور اصطلاحی ٹرم کا مطلب ہے ان ٹرمس آف گرامر, ٹھیک ہے. انہیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے اسم کے اندر جس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کے اندر اسم کو آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے, ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب آپ اس کو اس کی علامتوں سے جانتے ہیں نا, تو آپ کو اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے نا. جیسے جب آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں لک لائک دس, جیسے فیس ایسا ہے, ہائٹ ایسی ہے, یہ ہے, تو آسانی ہو جاتی ہے نا اس شخص کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں یا اس جگہ کو معلوم کرنے میں نا. تو اسی طرح ہم اسم کو بھی جو ہے کچھ علامتوں کے ذریعے سے جانیں گے. تو وہ علامتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھیے کہ ال کیا ہوتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں الحمد, الخطاب, المسلم, ٹھیک ہے. جو شروع میں جب بھی ال آ جائے, جس کو ہم کیسے کہتے ہیں نا اب دب, اب کوئی بھی بک ہو سکتی ہے, کتاب اس کا ترجمہ کہتے ہیں اب, کوئی بھی بک, کوئی بھی بک ہو گئی. لیکن جب میں کہتی ہوں الکتاب تو یہ کیا ہوگی دب, اشارہ کس کی طرف ہے قرآن پاک کی طرف, ہے نا, خاص چیز. تو اسی طرح اگر ہم عربی کے اندر کسی چیز کو خاص بناتے ہیں نا تو ال لگا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے بالکل تھا, یہ جو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں نا کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے, پراپر ناؤن بنانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم کا لگا دیتے ہیں, ہے نا. لیکن ہم عربی میں کیا کہتے ہیں ال لگا دیتے ہیں, آسان سے الفاظ سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الکتاب, الحمد, المحسن, کوئی بھی کر لیجیے. تو ال اگر شروع میں آ جائے, آپ پورے قرآن پاک میں چیک کریں جہاں بھی ال آ جائے, آپ نے آنکھ بند کرنا اور کہنا کہ یہ اسم ہے, اسم کے علاوہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے. نمبر ون پہلی علامت دے دیں. جی اب دوسری علامت دیکھنا ہے کہ اگر اینڈ میں کوئی بھی لفظ, جیسے میں کہتی ہوں محمد, لاسٹ میں کیا آ رہی ہے, لاسٹ لیٹر پہ کیا حرکت ہے, محمد کتابن, ٹھیک ہے. مجھے بتائیے لاسٹ لیٹر پہ دما ہے, دما صرف تین یا دما تین کہیں گے. جی تنین ہے دما کی, ٹھیک ہے, دما تین ہے, ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ فتح تین کہیں گے نا, ایک سے زیادہ ہے نا. تو یاد رکھیے اگر کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں تنوین آ جائے, تنوین آ جائے, چاہے زبر کی آئے, فتح کی تنوین آئے, چاہے گما کی تنوین آئے, چاہے کیسرو کی تنوین آئے, تو آپ نے کہنا ہے یہ اسم کی علامت ہے, اسم کے علاوہ کسی اور کی علامت ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. امید ہے دونوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ اگزامپل میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا غفور ہونا ہے, یا جیسے کہا گیا قمر ہونا ہے, کچھ بھی لکھ لیجیے جیسے بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا تیسری علامت آپ نے یہ بتانی ہے کہ قائم مربوطہ. آپ نے دیکھا ہے کہ دو طرح کی تا, جیسے قرآن پاک میں الحمد للہ 15 پارے پر ہے نا, تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک اوپن تا ہوتا ہے, جیسے ہم لکھتے ہیں نا الف با تا, دیکھا نا ایک تا اوپن تا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قائم مربوطہ. اوپن تا بسا تا سے نا کھلی ہوئی, یعنی پھیلی ہوئی تا ہے نا, پھیلی ہوئی تا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قائم مربوطہ, مین با سین واو اور کو, ٹھیک ہے نا, مربوطہ. الحمد للہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک ہوتی ہے بولتا, جس کو ہم تائی تانیس بھی کہتے ہیں, تائی مربوطہ بھی کہتے ہیں, اور تائی تانیس بھی کہتے ہیں, اوپن تا بھی, کلوز تا بھی کہتے ہیں. تو جو بھی تا کہہ لیجیے, میں بات کر رہی ہوں تائی مربوطہ کی, تائی تانیس کی. یہ بھی اسم کی علامت, جیسے آخرت, جنت, ٹھیک ہے. یہ جو اینڈ میں جو تائیں آتی ہے نا گول تا, ہے نا, جس کو آپ اکثر جب تجوید کے اندر دیکھتے ہیں تو ہاں میں کنورٹ کر دیتے ہیں نا, آخرہ ایسے ہی کہتے ہیں نا, جی اس کو ہم کہتے ہیں جی پہلی والی جو اوپن تا ہوتی ہے نا جیسے الف با تا اس کو مبسوطہ کہتے ہیں اور جو گو تا ہوتی ہے اس کو تائی مارو بوٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تائی تائنیس بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو کلوز تا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی گولتا تائی تائنیس تائی مربوتا اینڈ میں آ جائے تو سب یہ اینڈ میں آتی ہے درمیان میں آ ہی نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے اسم کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا پیل کے اندر اوپن تا آتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم تائی مقصود کا کہتے ہیں جزم آتے ہیں جی جی میں نے بتایا تا کو اگر آپ دیکھتے ہیں عربی گرامر کے اندر تو تا کی دو طرح کی جیسے کہا جائے آپ اگر آپ اس کو غور و فکر کریں تو دو طرح کا ہوتا ہے ایک اوپن تا ہوتا ہے جیسے آپ نے حروف تہجی پڑھی ہے نا پہلے جو تا ہے نا یہ تا اوپن تا ہے اس کو ہم مد سو تا کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا سلو بات بتا دیں چلیے ٹھیک ہے سب سے کون سا ان شاء اللہ دیکھیے دو طرح کی تا ہوتی ہے تائی مد سو پا نیم پا ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ سے اسکرین شیئرنگ کروں گی آج میں اسکرین شیئرنگ تو کروں آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پر ہیں آپ میں سے کوئی ہے میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پر میں نے یہاں پہ آپ کو وہ دیا تھا اگر میں بھی آپ کو وہ دیتی ہوں تو آپ لوگ سب کی کانسنٹریشن اسکرین شیئرنگ پہ لگ جائے گی آئی مین اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں لگ جائے گی ہم اپنے ٹائم کا لوں ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ای میل میں وہ لنک بھیج دوں گی تو نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی کام استعمال کریں گے میں آپ کو ان شاء اللہ بلیک بورڈ پہ لکھ دیا کروں گی اور ایگزامپلس پہ لکھ دیا کروں گی تاکہ آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا تو بہت اچھا انڈرسٹینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن آج ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ابھی ان شاء اللہ آپ کو دوسرے سے کہہ کے جو بھی ہماری ایپ میں ان سے کہہ کے آپ کو ان شاء اللہ ای میل میں بھجوا دوں گی اچھا اب یہ دیکھیں تا آپ نے دیکھا تائی مب سو پا ٹھیک ہے نا نیم با سین وا اور پا اور ہا ٹھیک ہے نا مب سو پا اب مبسوتا کیا ہوتی ہے بس ہوتا ہے پھیلی ہوئی کھلی ہوئی ٹھیک ہے نا ایسی تا جو کہ اوپن اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ فیل کی علامت ہوتی ہے خاص کر جس پر جزم آ جائے نا جس پر جزم آ جائے سارے ساتھ یہ فیل کی علامت ہوتی ہے اسم کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے بولتا جس کو تائیں تانیس تائیں مربوطا بولتا یا کلوز تا بھی کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تائیں مربوطا تائیں تانیس صرف اور صرف اس کی علامت ہے اسم کی علامت ہے فیل حرف کے اندر یہ پائی نہیں جا سکتے ہیں تو آپ نے ٹوٹل کتنی علامتیں پڑھ لی نمبر ون ال ال کا مطلب کیا ہے دا کسی بھی اسم کے کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر ال آ جائے تو آپ نے آنکھ بند کرنی ہے اور کہہ دینا ہے یہ اسم ہے اسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے دوسرا آپ نے دیکھا کہ ان میں تنوین آ جائے چاہے وہ فتح کی ہو چاہے وہ کسرا کی ہو چاہے وہ دمہ کی ہو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اسم ہے اسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے چونکہ آپ نے اسم کی ڈیفینیشن پڑھ لی ہے کہ یہ نام ہوگا اور یا شخص کا نام ہوگا یا کسی جگہ چیز یا شخص کا نام ہوگا لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا کوئی زمانہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے تیسری علامت دیکھی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا پایا جاتا ہے تائیں مربوطا پائی جاتی جیسے جنتون ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ آخراتون لکھ لیجیے اور بھی بہت سی طیبہ کون مسلمتون ٹھیک ہے نا یہ گولتا اچھا چوتھی علامت کیا ہوتی آپ نے حروف ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے ہم ان شاء اللہ اس کو حروف کی بحث میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی لیکن یہ بات سمجھ لیجیے آپ نے قرآن پاک تو پڑھا ہے نا اس میں کتنی دفعہ پڑا الا کا ورڈ آتا ہے نیم کا ورڈ آتا ہے ٹھیک ہے سی کا ورڈ آتا ہے الا کا ورڈ آتا ہے ان کا ورڈ آتا ہے اس سے تو آپ فیملیئر ہے نا بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس سے فیملیئر ہے کہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کیا ہے نا کہ یہ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے الی کا الا الا انا ان سب دیکھا ہے سوری ان نہیں ان ٹھیک ہے ان تو یہ سارے ان شاء اللہ ہم اس کی پورا حروف کی بحث بڑھیں گے ابھی ہم تھوڑا سمجھنے کے لیے حال آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے لیٹرز جب آپ ان شاء اللہ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو یہ جو ہے لیٹرز کا خاص گروپ ہے ٹھیک ہے ایک خاص گروپ ہے جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حروف جارہ ٹھیک ہے جیم الف را اور ہا ٹھیک ہے جارہ ٹھیک ہے حروف جارہ کون سے ہوتے ہیں حروف جارہ ٹوٹل تو 17 ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک میں جو ہے وہ 11 اس کا معلوم ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ان شاء اللہ دوسرے حروف کی بحث میں پڑھیں گے بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جو میں نے آپ کو تھوڑے بہت دان دیجیے سی ہے ان ہے الا ہے الا ہے یا بہت سارے لسٹ آ جائے گی آپ کے بہت بہت لمبے کی, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے. اگر یہ لیٹر, ٹھیک ہے, کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے, جیسے میں کہتی ہوں مینل بیت, ٹھیک ہے, مینل بیت, اب آپ کو پتا ہے یہ مین مین کا مطلب کس کو پتا, جی شابش مینل بیت, کون مجھے ٹرانسلیشن کرے گا, بیت تو گھر کو کہ سی شابش گھر سے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تو بیتن ہوتا ہے, کبھی بیتن ہوتا ہے, کبھی بیتن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ابھی کہا مینل بیتی, تا کے نیچے کسرہ کیوں آ گیا, کیا وجہ ہے تا کے نیچے کسرہ آنے کی, تو یاد رکھیے یہ ایسے لیٹرز کا گروپ ہے کہ جو کہ ایکٹیو لیٹر ہے. نمبر ون ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے, نمبر ون یہ اسم سے پہلے آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فیل سے پہلے کبھی نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے, حروف اجارہ اسم سے پہلے آئیں گے. نمبر ٹو ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ اسم کے اندر انٹر ہو گئے نا, جیسا انٹر ہو گئے اسم سے پہلے آ گئے, تو وہ اسم کو جر دے دیتے, ناٹ کسرہ, کسرہ نہیں کہیں گے آپ, ہمیشہ سو کہیں گے جر دے دیتے, کیا دے دیتے, جر دے دیتے, بس جر کا مطلب ہوتا ہے مجرور کر دیتے, یعنی اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی صرف کسرہ کیوں نہیں کہہ سکتے, اگر ہم صرف کسرہ کہیں گے تو پھر بہت سارا اعراب ایسا ہے جو حرکت سے نہیں آتا, حرف سے بھی آتا ہے, تو آپ لہٰذا اس کو یہ کہیں گے یہ الہ ہے, انا ہے, ان ہے, سی ہے, جو بھی یہ لیٹرز ہیں یہ نمبر ون اسم سے پہلے آتے ہیں, اور اسم میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو جر دے دیتے ہیں, اس کے نیچے کسرہ آ جائے, ٹھیک ہے, فلاں جیسے مینل بیتی, تا کے نیچے کیا آ گیا, کسرہ آ گیا. اچھا چلیے, اس سے ویسے میں یہ آپ کو ڈیٹیل میں آرام سے آپ کو پڑھاؤں گی, یہ والا ٹاپک نا حرف کی کیٹیگری میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی, صرف میں آپ کو اس ایگزامپل کو یعنی اسم کی جو علامات کر رہے ہیں نا اس میں آپ کو میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو نا, لیکن اینی ہاؤ میں تھوڑا اور سلو جاتی ہوں, ٹھیک ہے, الحمد للہ. اب میں کہتی ہوں ایلن مسجدی, ایلن ایلن مسجدی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایلا جب مسجد آپ کو پتا ہے کسی جگہ کا نام ہے نا, جگہ کا نام ہے, اس سے پہلے ایلا آ گیا, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا المسجد ہونا چاہیے تھا, کیوں یہ مسجد ہو گیا, اس کا ریزن کیا ہے, کیا ریزن ہے, شاباش جلدی سے بتائیے جی. اگر آپ نے سے کچھ سسٹر لیٹ ہے تو پلیز آپ اس کو ریکارڈنگ میں سنیے گا, لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی, الا کی وجہ سے شاباش, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو روکے جا رہا ان شاء اللہ, جس کو ہم حرف کی بحث میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو خود پریشان نہیں ہوئے, لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ الا ہے یا مینل ہے یا آلہ 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 بھی آتا ہے نا, آلہ اوپر کے میننگ میں نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے اللہ ہے ان ابھی ہو رہی رہتا ربی اللہ عنہ, ہمیں اسی طرح سے آتا ہے. تو آپ کو میں یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو لیٹرز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیٹر اسم سے پہلے آئیں گے, اور جب یہ اسم میں داخل ہوں گے تو اسم کو جر دے دیں گے, اس کو کسرہ دے دیں گے. ابھی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں, لیکن بعد میں یہ کسرہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ صرف کسرہ نہیں آئے گا, کسرہ کے ساتھ اور بھی چیزیں آئیں گی جو میں آگے ان شاء اللہ سمجھاؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھا, تو آپ یاد رکھیے یہ لیٹر صرف اور صرف اسم سے پہلے آتے ہیں, حرف سے اور پیر سے پہلے لیٹر نہیں آ سکتے. تو آپ نے ٹوٹل کتنی علامتیں پڑھ لی, شاباش مجھے بتائیے جی. آخری حرف پر بالکل آئی, آخری حرف کو دیکھنا, صرف آخری حرف کو دیکھنا, ٹھیک ہے. شاباش سسٹر, میں چار پڑھ رہی ہیں, آپ کے پاس ٹو ہے تو سیکنڈ سکس ٹو, آپ دوبارہ چیک کریے, نمبر ون ال آئے گا, نمبر ٹو ہم نے کیا بولا تھا تنوین ایٹ دا اینڈ, ال ان دا بگننگ میں کہنا چاہیے یا بگننگ میں کہنا چاہیے, اور جو ہمارے پاس جو ہے تنوین ایٹ دا اینڈ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے تیسرا دیکھا ٹائمر ہو دا ایٹ دا اینڈ میں آ جائے گا, اینڈ نمبر فور ہم نے دیکھا گرو کے چارا ہر, کیونکہ ان شاء اللہ ٹوٹل اسکول میں تین ہے, تو انہیں پاس میں الگ الگ سوال ہوئے, وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں, جر دے دیتے ہیں, جیسے الا ہے, ان ہے, اس کے علاوہ پی ہے, اسی طرح آئلہ ہے, اسی طرح بہت سارے واؤ کے طور پر استعمال ہوتا ہے, شمسی کے نیچے کا کسرہ کیوں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح. تو بہت سارے کے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ایگزامپلس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حروف جارہ جو ہیں وہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ اسم کی علامت کے طور پر آئے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئی ہیں چاروں علامتیں؟ کس کس کو سمجھ میں آئی یہ چار علامتیں؟ شاباش, مجھے بتائیے. الحمد للہ سب کو آ گئی نا, کسی کے لیے مشکل تو نہیں ہے. چلیے نمبر پانچ پہ چلیں گے. جی الحمد لاسٹ ٹائم نے سمجھ میں سفان, چلیے کوئی بات نہیں. اگر نہیں بھی سمجھ میں آ گیا نا تو سسٹر اتنا غور و فکر صرف کریے گا کہ جب قرآن پاک کھولیں گے نا تو حروف جارہ جیسے میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گی, آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ لیٹرز آتے ہیں تو یہ اس سے پہلے اس کے بعد کون سا ورڈ ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اسم ہی آپ کو ملے گا کیونکہ اسم سے پہلے ہی حروف جارہ آتے ہیں اور جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو جے دے دیتے ہیں, جے دے دیتے ہیں. جی ان شاء اللہ. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جب ہم ان شاء اللہ پانچویں علامت سے چلتے ہیں, یہ بتائیے میں کہتی ہوں اللہ کا رسول, اب یہ بتائیے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے, ایک سے زیادہ ہے؟ جی ہمیشہ شاباش ایس زیڈ زیرو ون زیرو دو تو چیک لیتا ہوں اور پھر جانے کے بعد ہمیشہ اس سے پہلے ہمیشہ مرکب ہے نا. میں کہتی ہوں اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, کتاب اللہ کیا ہوگا؟ جی الحمدللہ, جی الحمدللہ کیا مرکب ہے نا, پہچان رہے نا مرکب ہے, الحمدللہ جزاک اللہ خیر. تو یاد رکھیے ایک اور بات اہم کہ دو اسم ٹھیک ہے, اٹرنی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں مرکب بعد میں پڑھیں گے, صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو اس اسم کی علامت سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, دو مرکب, ایک کیا ہے کتاب اور ایک لفظ اللہ ہے. اب کیا ہو گیا؟ لفظ کتاب اور لفظ اللہ, اب یہ ایک سے زیادہ ہو گئے, دو ہو گئے. ٹھیک ہے نا, دو اسم ہو گئے, ایک کتاب اسم ہو گیا, ایک لفظ اللہ اسم ہو گیا. تو ایک اسم کے دوسرے اسم کی طرف جو ریلیشن شپ ہوتی ہے, جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے, جو آپس میں باہمی تعلق ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف. کیا کہتے ہیں؟ مضاف, مدافعین. جیسے میں کہتی ہوں کتاب اللہ, اب یہ کتاب کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ شاباش. کتاب کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے, مضاف می دوت الف اینڈ فا فا. ٹھیک ہے, مضاف. اب میں کہتی ہوں لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے آپ کہیں گے مضاف الیہ, ہمزہ لام یا اور ہا. ٹھیک ہے, الیہ. انہیں بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دو اسم ہیں. کوئی بھی میں کہہ دیتی ہوں, جیسے میں کہتی ہوں خالد کا قلم. ٹھیک ہے, قلم قلم زید, زید کا قلم. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کلام اللہ, اللہ کا کلام, کلام اللہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں دیکھیے کا کی کی کے ذریعے سے جڑے ہوئے نا, ایک دوسرے کے تعلق کو شو کر رہے نا. غور و فکر کریے تھوڑا سا, ایک دوسرے کے تعلق کو شو کر رہے. الحمد للہ. پھر ہوں نا جیسے میں کہتی ہوں کہ زید کا گھوڑا, فرسوں زیدین, زید کا گھوڑا. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. کس کے ذریعے سے؟ عربی میں تو وہ ریلیشن شپ کے لیے کوئی ایسا آتا نہیں ہے ورڈ, لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کے کی کے ذریعے سے جو آوا ہوتا ہے نا. تو یہ بیسیکلی صرف اور صرف اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کتاب اللہ, دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں, آپ نے آنکھ بند کرنی ہے اور کہہ دینا ہے کہ یہ اسم کی علامت ہے, اسم کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, میں کہتی ہوں رسول اللہ, آپ نے فوراً آنکھ بند کہنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے, اسم کے علاوہ دوسری کوئی علامت نہیں ہو سکتی. میں کہتی ہوں قلم زید, زید کا قلم, آپ نے کہنا ہے اب یہ قلم بھی اسم ہے, زید بھی اسم ہے. دونوں اسم ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کو ظاہر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں, تو آپ نے فوراً کہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اس بات کو الحمد للہ. تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آیا. آج ان شاء اللہ ہم یہی تو ختم کریں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ آج یہی کا لیسن ختم کریں. آپ نے بتائیے کتنے لوگوں کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا, کتنے لوگوں کو آج کا لیسن آیا؟ الحمد للہ, مشکل تو نہیں ہے آپ لوگوں کے کسی کے لیے. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. چلیے یہ بتائیے, نو کوئی مشکل, لیکن مشکل ہے سسٹر ایسا ہے کہ میں الگ سے بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے ریپلے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک لنک بنا دیں گے اور اس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں ساری گرامر کے سوسائٹک سے بات کر کے تو اس میں سارے گرامر کے لنکس ڈال دیں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ جیسے ایک دفعہ ریوائز کرنا چاہیں تو اس لنک سے ایک دفعہ ریوائز کر کے پھر کلاس میں انٹر ہوں. آج آپ نے جو ایک دفعہ پڑھا ہے میں اس کو خود طریقہ کروں گی صرف ایک منٹ میں. آج آپ نے یہ کیا دیکھا ہے اسم دیکھا. اسم کا لغت میں میننگ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اسم فعل اور حرف ایسا نام کو کہتے ہیں کسی بھی چیز جگہ یا شخص کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کوئی ایکشن کوئی کام نہیں پایا جائے گا. اور صرف آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پانچ علامتیں آج دیکھے. آگے ہم اور بھی علامتیں پڑھیں گے. ابھی ہم نے صرف آج پانچ دیکھ دیے. وہ کون کون سی ہے؟ الندہ دیکھنے میں آ جائے گا ٹھیک ہے. ٹائم مربوطہ ہو جائے گی ایٹ دا اینڈ ہو جائے گی. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تنوین جو ہے وہ بھی اینڈ ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف اشارہ جو اپنے آنے والے اسم کو مجرور کہہ دیتے ہیں زر دے دیتے ہیں وہ اسٹارٹ میں شروع میں آ جائے گا حروف اشارہ ٹھیک ہے. اسم سے پہلے آ جائے گا کسی بھی نام سے پہلے آ جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ دو نام ایک ساتھ آ جائیں چاہے وہ کسی جگہ کے نام آ جائیں چاہے کسی جگہ اور شخص کے نام آ جائیں آپس میں ایک دوسرے کا ریلیشن شپ جو ہے یہ مدافع مدافع نہیں کہلاتا اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن یہ بھی جو ہے وہ اسم کی علامت میں سے. امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں بھی آئے آپ نے ریکارڈنگ سننی ہے انشاءاللہ اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ جب قرآن پاک میں آپ کا جو بھی تلاوت کا سیشن ہوگا جیسا آپ کی ٹیچر کہتی ہے نا کہ اپنی امانتوں کو پورا کرنا ہے تو آج بھی آج میں آپ کو ایک امانت دے رہی ہوں اور آپ کی امانت یہ ہے جو بھی آپ کا لیسن ہوگا اس لیسن سے آپ نے اسم کی جو آپ نے پانچ علامتیں دیکھ لی وہ ڈھونڈ کے لانی ہے. میں آپ سب سے نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گی ٹھیک ہے. آپ کریں گے نا یہ ہوم ورک ان شاء اللہ. چلیے جتا کو مل رہا ہوں کرن کسی نوجوا وہ پہلے سب مطلب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اب سب ریڈی ہو جائے ان شاء اللہ. اب آپ جو ہے ان شاء اللہ جسے کاج تفسیر کی طرف چلیں گے. پہلے ان شاء اللہ اس سیزن جسے کاج تلاوت اور آگے ان شاء اللہ آیت نمبر 83 سے آن ورڈ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقم الصلاة لدلوك أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے وَإِذَا عَنَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ آرَدَوَنَ آبِجَانِبِهِ اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے اور اس کے برعکس وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی اور وہ کیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے کبھی تو عزت اور وقار کا سورج اس کے سر پہ چمکتا ہے اور کبھی اس کی زندگی میں ہی بے عزتی اور الزامات کی بھچاڑ ہونے لگتی ہے کبھی خوشیاں ہوتی ہیں کبھی غم ہوتے ہیں کبھی پر امید ہوتا ہے کبھی مایوس ہوتا ہے کبھی کامیابیوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہوئے دکھتے ہیں اور کبھی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں کبھی منہ سے نکلی ہوئی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ غم نکلے والی کیفیت ہوتی ہے ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے نہ یہاں کبھی ہمیشہ خوشیاں رہی نہ ہمیشہ غم رہے لیکن خوشیاں ہوں یا غم ہو یہ دونوں چیزیں دو ٹولز ہیں ٹولز کو اردو میں کچھ بھی کہہ لیجیے آپ یہ دونوں جو ہیں دو ذرائع ہیں مینس ہیں کس چیز کے کہ اللہ کو راضی کر کے جنت پالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت کہ عجب الامر المومن مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں شکر کر کے جنت کو پاتا ہے اور جب غم ملتا ہے تو وہ اس میں صبر کر کے جنت کو پاتا ہے یہاں اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ بدقسمت لوگ ہیں کہ یہ دونوں ٹول ضائع کر دیتے ہیں خوشیوں کے بعد شکر کے ذریعے سے جو جنت پانی تھی اس کو عیاشیوں میں بسر کر کے حدوں سے پار نکلتے ہوئے خوشیوں کو ایسے منانے لگتے ہیں کہ ان کو اس وقت خدا یاد ہی نہیں رہتا اور کچھ لوگ غموں میں اللہ کا قرب پا سکتے تھے لیکن ایسے وقت میں وہ قرب پانے کے بجائے اور ہی زیادہ ڈپریشن اور مایوسیوں میں چلے گئے تو لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو ڈپازٹ کریں کبھی آپ نے بینک کی لینگویج میں ڈپازٹ سلپس کا نام سنا ہوگا راہ چلتی مل جائیں گی آپ کو روڈ پہ بس اس پہ لکھیں آپ کیا جمع کروا رہے ہیں اور کسی بھی راہ چلتے بینک میں ڈال دیں مشین میں ڈال دیں وہ سب پیسے آپ کے یا وہ چیزیں چیکس آگے چلے جائیں گے اسی طرح ہم انسانوں کی زندگی کے سفر میں اللہ تعالی ہمیں ڈپازٹ سلپس دیتا ہے کچھ خوشیوں کی کچھ غموں کی کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی آئے تو فوراً اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ کیا میں اس کو ڈپازٹ کرتی ہوں یا ضائع کرتی ہوں کتنا بدقسمت ہوگا وہ شخص دنیاوی اعتبار سے کہ جس کے پاس $1,000 کا چیک ہو اور جسٹ اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے دھو دے جلا دے ٹیشو پیپر بنا کے ناک پوچھ کے پھینک دے کوئی کہے گا اس نے $1,000 ضائع کر دیا لیکن لوگ کروڑوں کے غم ضائع کر دیتے ہیں صرف شکووں کی وجہ سے نہ شکریوں کی وجہ سے اور لاکھوں کی خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے آگے نہ جھک کر تو فرمایا وَإِذَا عَنَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ ہم انعام کرتے ہیں انسان پر غور کیجئے کہ لفظوں پہ احساس دلایا گیا کہ تم تو خوشیوں کے بھی مالک نہیں ہو انعام تو ہماری طرف سے آتے ہیں نعمتیں تو ہماری طرف سے آتی ہیں ہونا کیا چاہیے کہ نعمت پا کر نعمت دینے والے کے لیے اور زیادہ شکر گزار ہوں، لیکن آرادانہا چوڑائی ہو جاتا ہے، اعراض ہی برتتا ہے، دونوں لفظ ایک ہی ہیں، چوڑائی کو کہتے ہیں عرض اور اعراض کیا ہوتا ہے، بندہ چوڑا ہو، جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں تو آپ کو میرا فیس سامنے سے دیکھ رہا ہے، اور میں آپ سے منہ پھیر کے یوں کر لوں تو آپ کو میرا فیس چوڑا دکھے گا سائڈ سے، یہ حالت ہے انسان کی کہ پھر اللہ سے دور بھاگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور شاید آئندہ کبھی پڑنی نہیں، یہ آخری خوشی تھی جو اس نے مانگی اور اس کو مل گئی، وہ نہ بجان بھی اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، نہ بالکل پیچھے ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف اس کو آنا ہوتا ہے، اس کی جو کروٹیں ہیں جانبی جمپ ہے، اصل میں پیچھے ہم پڑ چکے اس کو بھی، کہ کروٹوں پہ پلٹ جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیجئے، کیسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے لو کھانے پینے کے دن ہے، عیش کرو، یہ کوئی عبادت کے دن ہے، جوانی دی تو کہتا ہے انجوائے کرو، مزہ کرو، موت مستی کرو، اس دنیا میں کیا کرنا ہے، ہاں کہا جائے قرآن پڑھ لو تو کہیں گے یہ تو غریبوں کا کام ہے اور فارغ لوگوں کا کام ہے، میں پڑھا لکھا بندہ یا میں پڑھنے لکھنے والا انسان اب قرآن ہی پڑھنے لگ جاؤں، ہاں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور کوئی مصیبت آتی ہے، غم کی حالت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، یوس یاس سے ہے، یا حمزہ سین پاؤل کا وزن ایگزیجریشن کے لیے ہے، سپرلیٹیو ڈگری، یعنی تھوڑا نہیں مایوس ہوتا، ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو پھر لوگوں کو پیسے دے دے کے سائیکولوجیکلی اس غم سے باہر آنا پڑتا ہے، پیچھے بات ہوئی تھی قرآن کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ آیت بالکل اسی کو مزید سمجھانے کے لیے آئی کہ کچھ لوگ جن کو خوشیوں میں مبارکبادیاں ملنی تھی قرآن کی آیتوں سے تو وہ چوڑا ہو گیا، اور غموں میں جس چیز نے تھامنا تھا وہ تھی اللہ کی کتاب جس میں سارے دکھوں کی دوا ہے، سارے غم کی دوا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس وقت بھی قرآن سے تعلق توڑ کر مایوس ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی گواہیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے اونچ نیچ آئے، اتنے حالات بگڑے کہ اگر اللہ کی کتاب سے نہ جڑے ہوتے تو ٹوٹ جاتے، بگڑ جاتے، کبھی آپ نے کسی کو بہت تیز رائڈ میں گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے پنگھوڑے کہتے ہیں نا اس کو، جھولے ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ یوں گھماتے ہیں، آپ کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، پھر اگر وہ کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے تو اس کا آگے سے منہ بند رکھیں گے، پھر کئی دفعہ نیچے سے پاؤں بھی کسی چیز میں اٹکا دیتے ہیں، کیوں، جب وہ رائڈ تیزی سے گھومتی ہے نا تو اس میں اگر بندہ ڈھیلا ڈالا بیٹھا ہوگا نا تو وہ اس کا سرما بن جائے گا، پٹک جائے گا، وہ جہاز بھی دیکھ لیجئے اوپر نیچے جب جہاز ہوتا ہے تو کیسے آپ کو بیلٹس بندواتے ہیں، سیٹ سیدھی رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح امیجن کیجئے کہ زندگی میں جب غموں کے ہلارے آتے ہیں، جب غم کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے تو ایسے وقت میں اگر کسی نے صبر اور سہار نہ رکھی ہو، آپ کہہ لیں کہ صبر ایک بیلٹ کا نام ہے، قدم نہ جمے ہو اگر اس نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھا ہو، اور یہ کتاب اس وقت واقعی انسان کی لائف سیونگ جیکٹ بن جاتی ہے، یہ کتاب بندے کو غموں میں گرنے نہیں دیتی، سب سے بڑا اثر جو آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کی روح کو پانے کے بعد کریں گے وہ کیا ہے کہ آپ کو غم غم ہی نہیں لگتا، آپ بے چین نہیں ہوتے، غم آپ کے دل کے باہر رہتا ہے، حالات جو بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رکھتے ہیں، لیکن کتنا چھوٹ دلا ہے وہ شخص کہ نہ خوشی میں رب یاد رہے نہ غم میں، ایک شعر بھی ہے بہادر شاہ ظفر کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے، ہو وہ چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا، دیکھنے میں یا دوسروں کی نظروں میں جتنا مرضی فہم والا اور ذہین انٹیلیجنٹ شخص ہے، آپ اس کو انسان بھی نہ سمجھیں کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، عیش آئی تو رب کی یاد ہی نہ رہی، نمازیں چلی گئیں، اور غصہ آیا تیش آ گیا تو پھر خدا کا خوف نہ آیا، اور جو منہ میں آیا بول دیا، جو چاہا وہ کہہ دیا، ایسا انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اور ان دونوں آیتوں کی بات کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا اب چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اس لیے کل کہہ دیجئے کل نہیں عمل علی شاکلتہ، ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، فربکم اعلم بمن ہوا احدا سبیلا، بس تمہارا رب ہی جانتا ہے بہتر کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑے مناسب موقع پہ آئی ہے، قرآن پاک کا ذکر اور قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی انسانوں کے رویوں میں تبدیلی کے نہ آنے کا اثر، یا قرآن سے کٹے کٹے رہنے والوں کا اثر، اور آگے فرما دیا کہ ہر ایک اپنی شاکیلہ پر عمل کر رہا ہے۔ شاکیلہ کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم شکل سے بولتے ہیں، شکل، شکل دیکھی اپنی، وہی لفظ ہے۔ اب یہ شاکیلہ کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہمارے اسلاف نے دیے، طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ، مسلک، پسند، ناپسند اور ہر بندے کا میلان۔ یہ سارے معنی اس کے ایک لفظ کے اندر آتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں پہ مرادے پائے گا۔ ہر بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے، کسی میں سنجیدگی ہوتی ہے، کوئی گرم طبیعت کا، کوئی ٹھنڈی طبیعت کا، کسی کی عادتیں بڑی شستہ ہوتی ہیں، کوئی بڑا ہی بری عادت والا ہوتا ہے، کسی نے اپنی جبلت کو اینیمل انسٹنکٹ پہ رکھ لیا اور کسی نے اس کو سدھار لیا۔ کوئی ایک نیت سے کام کرتا ہے، کوئی دوسری نیت سے کام کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے کام ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، حالانکہ خیر دونوں میں۔ مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ تقابل کرنا مقصود نہیں ہے۔ طبیعتوں کا فرق ہمیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں دکھے گا، لیکن طبیعتوں کا فرق تو چل سکتا ہے۔ عادات کا فرق تو آپ دو بھائی بہنوں میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے دو بچے ہیں، ایک کا ایک طریقہ ہے، دوسرے کا دوسرا، یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے۔ صرف چائے بنوا کے 10 عورتوں سے دیکھ لیں، ہر ایک کی چائے کا انداز فرق ہوگا۔ بریانی پکوا لیں، کھانا پکا لیں، سیدھا سا کام کروا لیں، ہر ایک کے، میں تو کہتی ہوں انڈا فرائی کرنے کا سٹائل فرق ہوگا۔ بعض دفعہ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کرنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے، کوئی پہلے صفائی کرتا ہے پھر کام کرتا ہے، کوئی کام کر کے صفائی کرتا ہے، کہ ہر ایک کے اپنے عادات ہوتے ہیں، یہ چل سکتا ہے۔ آپ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، مختلف قاریوں کی آواز میں بالکل مختلف ہے۔ آپ ایک کپڑا 10 لوگوں کو دے، ہر ایک پہ مختلف رنگ سے جچے گا، کوئی ایک چیز پہنتے اس کو جچ جاتی ہے، کوئی دوسرا پہنتے اس کو بالکل نہیں جچتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا، یہ لوگوں کے دلوں کی دوا ہے، لیکن ظالموں نے تو اس سے بھی اپنے لیے کوئی خیر لینی پسند نہ کی، انہوں نے اس کتاب کو لے کر بھی اپنی طبیعت کو ضائع کر دیا، بوجھ بنا لیا، اور اس سے خیر کی بجائے شر لے لیا۔ وہی بارش جو خوشبو کے ڈھیر پہ پڑے تو خوشبو اٹھے، کچرے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پہ آنے کے بعد اور زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے اندر تعصب کی بدبو آنے لگے، جب خود پسندی ان کے اندر آنے لگے، جب اترانے لگے، جب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے، جب کسی دوسرے کو کچھ سمجھے ہی نہ، جن کو دوسرے ہمیشہ ہی اپنے سے نیچے اور گناہگاری لگے۔ گویا کہ ہر شخص خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ماحول دیے، ماں باپ بھی فرق ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جا کے دیکھیں تو بالکل طبیعت کا فرق بھی دکھے گا، بچوں کی طبیعت میں دیکھیں، کھانے پینے میں دیکھیں، آپ کو بالکل فرق دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تضادات سے جوڑا ہے۔ صرف اپنے اس جسم کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، سب میں ڈفرنس ہے نا، ہر بندے کے بات کرنے کے ایکسنٹ فرق ہوتا ہے، تو قد کا فرق، رنگ کا فرق، زبان کا فرق، یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ تمہیں اسی دنیا میں جینا ہے۔ لیکن اگر تم نے سب کو غلط کہہ کر خود کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اپنے طور طریقوں پہ خوش رہے، ایک کرائیٹیرین دیکھ لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث۔ اس کے مطابق کوئی بندہ اپنے ماحول کے مطابق دین پہ عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مختلف کلچر ہے نا، عرب کلچر ہے، افریقی بھائی ہے، پاکستانی، ایشین لوگ ہوتے ہیں، آپ لاکھ کوشش کر لیں جو عرب شخص کے قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا وہ پاکستانی یا افریقی کا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ۔ میں کوئی تقابل نہیں کر رہی، صرف آپ کو ایک عادت کی بات بتا رہی ہوں۔ آپ سوچ کا انداز دیکھیں، ماحول کا انداز دیکھیں، اللہ کل قیامت کے دن لوگوں سے جو سوال کریں گے نا وہ ان کے مزاج کے مطابق کریں گے. ایک شخص کو غصہ بہت آتا ہے, ایک کو آتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے دونوں کا کل قیامت کے دن حساب ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. جس کو غصہ آتا تھا اور اس نے قابو پایا اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جس کو غصہ آتا ہی نہ تھا. ایک لڑکا رنگین مزاج ہے, شوخ مزاج ہے, اس کو خوب پہننے اوڑھنے کھانے پینے اور دوستیوں کا شوق ہے. دوسرا بیٹا فطرتن بڑا خاموش طبع ہے اور اس کو زیادہ ریڈنگ کا شوق ہے, وہ سنجیدہ مزاج ہے. اب دونوں نیکی کرتے ہیں, کیا خیال ہے دونوں کا اجر ایک جیسے فرق ہوگا؟ جو جتنے دور سے آتا ہے اس کو اتنا اجر زیادہ ملتا ہے. کس دور سے؟ یعنی جو فورتھ لین سے ایگزٹ لیتا ہے اس کو زیادہ اجر ہے, اس کے راستے میں مشکلات زیادہ ہے, اس کو ہر وقت اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے لیے اتنا اجر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا جو اس بات کا بہت ہی پیارا خوبصورت انداز ہے, وہ کیا ہے کہ شاکیلا کے بت توڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا نا, آپ نے مکہ والوں کی شاکیلا کے بت توڑے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے ہمارے بھی شاکیلات ہیں رسم و رواج کے نام پہ, ہماری بھی شادیاں منگنیاں کھانا پینا داغتے یہ سب کچھ ہے. جب کسی کی شاکیلا اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, میری شاکیلا میرا خاندان میرا طرز زندگی یہ نہ بدلے, تو یہ ہے بت. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فربکم اعلمو بمن ہوا احدا سبیلا, پھر اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سیدھے راستے میں ہو. تم کسی ایک ماحول میں پیدا ہو گئے تو ٹھیک ہے, اب تم اپنی عقل سے سوچو. ہر شخص خود کو خود پرکھے, ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, ہر بندہ دیکھے کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ ایک رسمی دین تھا ہمارے پاس, باپ دادا کا, خاندان کا, برادری کا. اب ایک دین مل گیا ہمیں شعوری طور پر 15 پارے پڑھ کر, اب پتا چلے گا کہ کون شاکیلا کا بت توڑتا ہے. لیکن شاکیلا کا تعلق بندے کی نماز روزے سے لے کر عادات تک ہوتا ہے. عربوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات دیکھ لیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے, آپ کو یاد بالکل سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں جس چیز میں بڑا ہوا ہوتا ہے نا, اسلام لانے کے بعد وہ اسی میں بڑھ جاتا ہے. ویسے آج کے دور میں دیکھیے, کیٹ سٹیون میوزیشین تھے, گلوکار تھے, اسلام قبول کیا, آپ نے وہی گانے اسلام کے لیے گا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی گا رہے ہیں کیسے گا رہے ہیں, نہ میں کوئی بہت سنتی ہوں ان کو, لیکن میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ جس میں جو خیر ہوتی ہے نا وہ اس میں کفر میں ہوتی ہے نا, تو اسلام میں بھی آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں سخت ہے, اسلام میں بھی سخت ہوئے. کچھ لوگ کفر میں بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں, آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ بہت گناہ نہیں کرتے, نہ وہ ان میں لیڈرشپ ہوتی ہے, نہ وہ آگے بڑھ کے کام کرنے لے ہوتے ہیں. جب نیک ہو جاتے ہیں تو بس وہ اپنی نمازیں 5 پڑھ کے فرائض کے تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. کچھ کفر میں لیڈر ہوتے ہیں, ان لیڈز, وہ جدھر چلتے ہیں سب چل پڑتے ہیں. ایسا ایک شخص دین کی طرف آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو پیچھے لگاتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کیا جائے, اور اسی طریقے سے پھر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا. اب شاکیلا کے سارے معنی جو قریب المعنی تھے وہ اکٹھے میں نے کیے. ایک معنی جو اس کا آپ کے سامنے رکھا وہ ہے مسلک کا, کہ ہر بندہ اپنے مسلک پر ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مسلک کے ساتھ ایک دوسرے کا ہونا اس میں فرق ہے. آپ عموماً دیکھیے کہ جب بھی کسی کو آپ دین کی کوئی دعوت دیں, کوئی بات کریں, تو فوراً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا مسلک ہے, سلکہ سے کس راستے پہ آپ چلتے ہیں. قیامت کے دن حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں جتنے بھی سوال ہونے ہیں نا, 3 قبر کے اور 5 حشر کے, 8 سوالوں میں سے ایک سوال بھی اس کا نہیں ہوگا کہ تم کس مسلک پر تھے, تم کس جماعت سے تھے, تم کس گروہ سے تھے. ایک سوال ہوگا بلن تم مسلمون, کیا مسلمان ہو, کسی گروہ سے جڑے تھے, کس ادارے سے جڑے تھے, کس نام کو تم نے اپنے لیے منتخب کیا, تم نے کس شخصیت کی پیروی کی. ان سب کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. آج افسوس کی بات ہے کہ امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اس مسلک کے اختلاف نے. تبا تابعین تک کسی نے مسلک پہ کبھی بات ہی نہیں کی تھی. آج ہوا کیا کہ آپس میں لڑنے والے اصل دین کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ہر بندہ مسلک کے خول میں بند کر کے اپنی گروتھ کو روکتا ہے. یعنی کسی بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈال دیں تو اس کا دماغ وہیں رہ جاتا ہے. بڑا پھر وہ دے گا نا ٹوپی اتار بھی دیں گے بڑے گا نہیں, کیونکہ گروتھ کے کچھ دن ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جو بندہ مسلک کی ٹوپی پہن لیتا ہے نا اپنے سر پہ, آپ مان لیں کہ پورا قرآن پڑ جائے گا لیکن وہ ٹوپی نہیں اترے گی, دماغ چھوٹا ہو گیا. کئی لوگ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر حدیث پڑھنی ہے, عمل نہیں کرنا, کیونکہ بچپن سے جو سنتے ہیں کہ وہ غلط ہے. ہر کام سن لیں گے لیکن مانیں گے اپنی مرضی کا, نتیجہ کیا ہوا کہ آج اسلام کی ترقی رک گئی. سب قوتیں جو اسلام کو پروموٹ کرنے میں لگنی تھی وہ آپس کی مخالفتوں میں لگ گئی. آج بھی آپ دیکھیے کہ صریح اور واضح حکموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو یا قیم الصلاۃ قرآن کا حصہ نہیں, لیکن ویسے کا ہے فروئی باتیں, ہاتھ کہاں رکھو, سجدہ اوپر کرو, نیچے کرو. بھئی آپ کو ایک سیدھی سی بات سمجھ آ گئی, قرآن پاک سے حدیث سے مل گئی, طریقہ پتہ چل گیا, وقت پتہ چل گیا, دیٹس اٹ. دلیل کی بنیاد پہ بات کرو. پیچھے ہم نے پڑھا مل لدن کا سلطان النصیرہ, اللہ کے نبی کو جو ملا تھا وہ دلیل مل گئی تھی. تو لہٰذا کوئی بندہ بھی اگر اپنا مسلک بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے, القرآن والحدیث. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تضاد رکھا ہے, سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے. آپ دلیل کو بنیاد بنا لیں, اس کے بعد جو کوئی کر رہے ہیں نہ آپ کسی سے الجھے نہ کسی کو جھگڑے. ہاں اگر آپ نے صحیح حدیث کو ٹھکرا دیا صرف اس سوچ پہ کہ آپ کا یہ مسلک نہیں, تو پھر بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. آپ آگے جائیں گے خود دیکھیں گے. اب دیکھیں کہ جب آپ عربی تفسیریں اٹھاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے, اتنی مختلف قسم کی تفسیریں. ایک تفسیر صرف جو ہے وہ اس کی گرامر کو واضح کرتی ہے, کسی میں صرف فقہی مسائل کو پروموٹ کیا گیا, کسی میں صرف عقیدے کو کھولا. الحمدللہ جہاں تک گہرائی سے علم کریں, حاصل کریں, سیکھیں, پڑھیں. لیکن آپ کہیں گے جی ایک نے ایک بات کہہ دی, دوسرے نے دوسری کہہ دی, تو اچھی چیز لے لینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو غلط چیزوں میں لے لیا جائے. امام مالک سے ایک وقت میں کسی نے کہا کہ اتنی جو مختلف کتابیں, آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب لکھ دیں اور سب اس کو مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب لکھ کے لوگوں کو دے دوں تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اصل کتاب کو پھر چھوڑ دیں گے. آج بھی اگر آپ کو کہیں نا کہ امتحان کی تیاری کے لیے پورا پارا نہ کریں, یہ لے لیجئے, یہ گائیڈ بک آپ کو ایک دے دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں پیپرز کی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں. میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ پوری کلاس میں سے شاید آدھی کلاس اصل پارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی, وہ صرف گائیڈ بک پکڑے گی, کیونکہ اس میں سوال جواب ٹھیک غلط لکھا ہوگا. کون سے پارے کو پہلے کھولے, اس میں عقل لگائے, دیکھے, غور کرے, پھر پڑھے, گائیڈ بک لے لیں گے. بالکل آج امت مسلمہ نے گائیڈ بکس پکڑی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ آخری جملہ جو دلایا اس میں پوری بات کا خلاصہ تھا کہ وہ طالب علم جو صرف گائیڈ بک پڑھ کے پاس ہو اور وہ جس نے تھورو سٹڈی کی ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بس اپنی فکر کر لو. اس کے بعد اگلی آیت بہت ہی یعنی اہم بھی ہے, اور پلس یہ کہ اس کا ان پچھلی آیات سے پھر اب بھی جڑے گا. ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جہاں تک ایک ٹاپک چلتا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. کون پوچھتے تھے؟ مکہ والے. کیوں پوچھتے تھے؟ یہود کے اشارے پہ. طویل روایت ہے اسے ایک حدیث کے جواب میں کہ یہود مختلف قسم کے فتنے جو پھیلاتے تھے اس میں کتنا سوال اٹھانے کا بھی تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے نبی سے ایسے سوال نہ کیا کرو جس کی اجازت نہیں. تو وہ فتنے پیدا کر لیتے تھے کہ اس نبی کی نبوت کسی طرح ان نظروں سے جھٹلا دی جائے, پتہ چلے کہ ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ پیچھے سے جس کو کہتے ہیں کہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے, اور بیچارے جو بھی لوگ سیدھے سادھے ہوتے تھے مشرکین مکہ کے اس دور میں بھی, وہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے تھے. اسی طرح ایک موقع پہ کیا ہوا, یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, ابن مسعود اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا. اللہ کے نبی کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی. آپ کا گزر چند یہود پر ہوا. یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ان سے روح کے متعلق سوال کرو. دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا. یہ سوال سن کر رسول اللہ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے. کچھ وقفے کے بعد جو وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایک تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا فی البدیہ نازل ہوتا تھا, بعض دفعہ سوالات کے جواب میں نازل ہوتا تھا. پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قریش مکہ جو مختلف سوالات کرتے تھے تو ان کا خیال ہوا کہ چلو یہود سے پوچھتے ہیں جا کے, کیونکہ وہ صاحب علم ہیں, پچھلی کتابوں کو بھی جانتے ہیں, کچھ ان سے بھی سوال کر لیے جائیں تاکہ اللہ کے نبی کا امتحان لیا جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں کہ نہیں. چنانچہ قریش نے یہود سے پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھو, اور آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت بقرہ سورت کہف میں بھی کہ تین سوال پوچھے تھے کہ روح کیا ہے, اور اصحاب کہف کی باتیں بھی تھیں جو ساتھ انشاءاللہ حدیث آپ کو بیان کی جائے گی. تو بہرحال یہاں پوچھنے پر جواب ہوا, اور یہ ان آیات میں سے جو یس سلو نقہ سے شروع ہوتی ہیں. پورے قرآن میں غالباً 9 آیتیں ہیں جس میں سے صحابہ کرام کے پوچھے ہوئے سوال ہیں اور کچھ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے پوچھے ہوئے سوال ہوتے ہیں. تو یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فوراً جواب نہیں دیا جب تک کہ وحی نہ آئی. ہمیں بھی کسی سوال کا جواب اس وقت تک دینا نہیں چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی اس کے اندر دلیل موجود ہے. اب یہ روح کیا تھی, کس طرح تھی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قل روح من امر ربی, آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم کا حکم ہے. یعنی روح کیا ہے, امر ربی. آپ لکھ سکتے ہیں روح از اکول ٹو امر ربی, اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں وما اوتی تم من العلم, اور جو بھی دیا گیا ہے تم کو علم یا نہیں دیا گیا تم کو علم, الا قلیلا, مگر تھوڑا, یعنی تمہیں اس روح کا تھوڑا ہی علم دیا گیا, زیادہ نہیں دیا گیا. اور اس روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ولئن شئنا, اور اگر ہم چاہیں, کون چاہے, اللہ تعالیٰ چاہے, تو کیا ہوگا, لَنَسْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تو ہم سلب کر لیتے وہ وہی تو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. یعنی اس روح پر تو آپ کا اتنا قابو بھی نہیں کہ آپ اس روحانی علم کو اپنے پاس رکھیں جو روح الامین کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے. لہٰذا ذرا سوچ لیجئے, فکر کر لیں, جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ہم آپ سے ایک لمحے میں چھین بھی سکتے ہیں. اور ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا, پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا, یعنی کوئی آپ کی کارسازی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں نبی کے ساتھ, کیوں, اس لیے کہ الا رحمت من ربک, مگر رحمت ہے تیرے رب کی, یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ روح کو واپس نہیں لے رہا آپ سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اس کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے. یہاں پہ یہ روح کا ٹاپک پورا ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جس پہ ہر مذہب کے لوگوں نے سوچا, اور آج انسانی عقلیں خاموش ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہاں روح سے کیا, اور قرآن اور حدیث میں روح کا لفظ کس کس معنوں میں آیا. تو یاد رکھیے گا کہ روح کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا. اگر یہ جمع نے پڑھ لیا, اس کو سامنے بھی رکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو یہاں تینوں کے اشارے ملیں گے. ایک ہے جبرائیل علیہ السلام کے معنوں میں. سورۃ القدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اترتے ہیں فرشتے اور روح. تو روح سے مراد روح الامین جبرائیل تھے. یہاں یہ جو بات کہہ دی کہ جو بھی علم دیا گیا اس کا تمہیں تھوڑا ہے تو آپ اس کو دیکھیں, تو جبرائیل کے لیے بارے میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جبرائیل پہ نہیں ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں حدیث کے ایک اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کل جواب دے دوں گا تمہیں اس سوال کا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک وحی نہ آئی. کہا کیوں, اس لیے کہا کیا, روح کو من امر ربی, معنی مل گیا نا کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں, آپ کے کہنے سے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, پہلا معنی. دوسرا ہے وحی کے معنوں میں ریولیشن. کیوں, اس لیے کہ جس طرح مردہ جسم کے اندر روح ڈلتی ہے تو جسم آباد ہوتا ہے نا, اسی طرح مردہ دلوں میں قرآن کی وحی آتی ہے تو دل روشن ہوتے ہیں. یہ وحی کا نور ہوتا ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے, جو انسان کو بڑی مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت لگتا ہے, جو بہت کم اسباب کے باوجود انسان کو خوشیاں دیتا ہے. اور اگر اس معنی کو آپ پا جائیں تو آپ 15 پاروں تک پہنچتے ہوئے اپنے اندر ایک عجیب روحانیت تو محسوس کرتے ہی ہوں گے نا. یہ روح وہی ہے, اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. یلقر ربی, یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ وحی کا علم جس وقت مجھے اور آپ کو دیا گیا, کل تو اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن آج تو ہمیں مل رہا ہے, ہمیں مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے, اس نے دیا ہے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قرآن کے علم کو پا سکتا. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں, لاکھوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے یا ان سب کو چنا ہوا ہے جو قرآن کی روحانیت کو پا کے سنتوں کی روشنی میں اس کو پاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو بڑے ہی روحانی طریقے پہ پڑھنا شروع کیا, سنت کی زنجیریں کاٹ دی, وہ بھی درست نہیں ہے. تو وہی کیا ہے؟ روح ہے. کیسے؟ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ نزل من القرآن ما هو شفاء, تو یہ روح دلوں کی بیماریوں کو جا کے درست کرتی ہے. سورج یونس میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے, آیت 57-58 میں. یہ تو دوسرا معنی ہو گیا. اس کو ہم پڑھیں تو مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو بھی لگنا چاہیے. اور وہ کیا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو رب ہمیں علم دے رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ایک منٹ لگے, خدا نہ خواستہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے, ہمارے حافظے ختم ہو, ساری آیتیں یاد کی بھی بھول لیں, سارا حفظ ختم, سارا لفظی ترجمہ ختم, کوئی چور دروازے نہ استعمال گزرے اللہ کے دین, ذہن کی کھڑکیاں اس نے کھولنی ہے. خود محنت کر کے اللہ کی رحمت سے بندہ زیادہ نمبر لے سکتا ہے کسی دوسرے طریقے سے نمبر حاصل کرنے کی بجائے. تو لہذا قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یہ خاص قسم کی روحانیت دیتا ہے, لیکن وہ لے بھی سکتا ہے. کتنے پڑھے لکھوں کا علم جاتا ہے اللہ کی بنا. خوف آتا ہے مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی ہے, کہتی ہیں کہ لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں. مجھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے, بعد میں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے یہ ہوتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ خالی برتن میں ایک گلاس دودھ کا ڈال دیں, صاف دودھ ہے نا, وہ پہلے اس میں موجود ہے. آپ بعد میں اس میں صرف ایک چھینٹ کسی گندی چیز کی ڈال دیں, وہ پچھلا بھی دودھ پھٹ جائے گا, لسی بن کے پتہ نہیں کیا بن کے اسمیل دے دے گا. کوئی آخری لمحے تک اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی فخر کی بات نہیں, اگر لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو لا فخرا, اگر تجوید ہو رہی ہے تو لا فخر, کوئی نہیں. اور روئیے اور تڑپیے, کیونکہ جب اللہ کسی کا چھینتا ہے کچھ نہیں رہتا. آج کل یہ بیماری جو نکلی ہوئی ہے الزائمر کی بیماری, رشتوں کو نہیں پہچانتا بندہ, سب بھول جاتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کے ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے ماضی میں چلی گئی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی سے کچھ منتھ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, اور اتنی ایکٹیو اور اتنی صفائی پسند عورت ہم نے نہیں اپنے خاندان میں دیکھی تھی. کہ ان کے بارے میں معروف ہی یہ تھا کہ مہمان گھر سے نکلتا نہیں ہے تو وہ پھر جھاڑو اٹھا لیتی ہیں صاف کرنے کے لیے گھر. اتنی ایکٹیو, اتنی صفائی پسند, لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کیا ہوئی کہ بچپن میں چلی گئی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ 5-6 سال کی اپنی عمر میں وہی باتیں کرتی تھی, آنا دو میاں کو کہتی تھی, آنا دو بھائی کہتی تھی, باپ کہتی تھی میاں کو, ان کو وہ رشتے بھول گئے ہوئے تھے جو اب ہے. اپنے بڑے بیٹے کو اپنا چھوٹا بھائی کہتی تھی, بالکل ایگزیکٹلی ویسی کہتی, چپکے چپکے, یعنی وہ یہ کام تو چھوٹے بچے کرتے ہیں, لوگ ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے ان کی آن پہ. اپنی بچیوں بیٹیوں کو بہنیں کہتی تھی. اتنی اذیت ناک تکلیف ہے. نہ نسل بن نہ ولس یو ہے نہیں لائٹ. اور میں تو اس کو بیسوں بار دیکھتی ہوں اللہ کی قدرت, کہ جب ہم پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں کہاں سے پچھلی باتیں یاد آ جاتی ہیں, اور سامنے کئی دفعہ اس کا پوائنٹ ہو کھاتا ہے ہینڈ کے, بھائی یہ بتانی ہے بات. جب بعد میں پیپر سمیٹتی ہوں تو کہتی ہے ہے یہ بات تو بتائی نہیں سامنے, چلو اب کبھی پھر پڑھائیں گی تو پھر بتا دوں گی. یہ سارا سر اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے یا دلوا رہا ہے. سما لا تجد لك به علینا وکیلا, اور جو ناقدری کرتا ہے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ اس سے یوں پکڑ لیتا ہے کہ وہ چیز ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس تھی نہیں. تیسرا معنی بھی کر لیتے ہیں پھر اوور آل سب کو دیکھیں گے. تیسرا روح کا معنی وہی ہے جو انسانی روح ہے, جو ہماری اسپرٹس کے معنوں میں آتا ہے. اس کو دیکھ لیں تو روح من امر ربی, کیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے. روح ڈلنی ہے کہ نہیں ڈلنی, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ. بچہ پیدا ہونا بھی ہے کہ نہیں, عورت کو پریگنٹ ہونا ہے کہ نہیں, کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کا امر نہیں آتا, پریگنینسی نہیں بنتی, پریگنٹ ہو گئے, بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ریوارڈ ہو گیا. اللہ کا فیصلہ, میں نمرے رکھ دی, وما اوتی تو من العلم الا قلیلا, और इसको पढ़ते हुए तो मुझे वही साइंस की पढ़ी लिखी हुई बात याद आ जाती है कि बच्चे की प्रेगनेंसी के मराहल में अक्सर अब तो कुछ डिस्कवर हो ही चुके होंगे, जब मैंने पढ़ा तो उस वक्त उन्होंने कुछ एक खास अरसे के बाद कहा इसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता, डायरेक्ट वो डिलीवरी पे आ जाते हैं कि माँ के पेट में ये 9 महीनों में क्या चेंजेस होती है केमिकली बहुत ज्यादा नहीं पता। बोले इन शेर नी हम ले सकते हैं वही ये रूह तुम्हारी निकल जाती है पता ही नहीं चलता। अगर आप देखें ना तो डिक्शनरी में रूह कहते हैं वो लतीफ चीज जो किसी को नजर ना आए। इसीलिए देखिए कि जब हमारे सामने मुर्दा निकल मर जाता है कभी रूह निकलती हुई दिखी, सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन कोई चीज जिसम से निकल नहीं, थोड़ा सा धुआं ही कोई निकल जाए, कोई थोड़ी सी हवा, कुछ नहीं, हाथों में बैठे हुए बच्चों माओ के हाथों से बच्चों की जान निकल जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यदि रूह तो बिल्कुल ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है, तो जिस तरह जिस्म से रूह निकल जाती है और आ जाती है और बंदे को पता नहीं चलता, इसी तरह इस बंदे की जिंदगी में अल्लाह के कलाम की वही आती है, रोशनी आती है, पता उसको भी नहीं लगता। इस वक्त आप स्ट्रेस्ड है क्योंकि आपको गोल्स हैं कुछ मिले हुए, आप इस फिल्म के नूर को और इसकी रूहानियत को महसूस करेंगे जब आप अपने पांव पे आएंगे और जब आप दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप फील करेंगे ये बात कहीं कोने में लिख के छोड़ दें अल्लाह ने जिंदगी दी, आप दोबारा जब सीखेंगे ना और साथ और आगे दूसरी चीजें सीखेंगे फिर उस दिन आपको ये जुमले समझ आएंगे कि वाकई उस वक्त तो ऐसे ही थे, उस वक्त समझ नहीं आती थी। देखिये ये कोई छोटी चीज थोड़ी है, इतना सा हमारा दिल है और उसमें भी 70 चीजें बैठी हुई है, छोटा सा हमारा दिमाग है उसमें भी फिक्र है, उसमें मालिक कायनात का कलाम समाज है, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात है, छोटे बर्तन में बड़ी चीज डालनी है तो कितनी को होगी। इस वक्त तो अगर आपको सिर्फ एक जबर समझ आ जाती है, एक जेर आ जाती है ना, और 2-2.5 घंटे के लेसन में से सिर्फ एक जुमला समझ आता है तो दिल की खुशी के साथ कहा करे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे दे दिया, मैं कहां सारा लूंगी, किसके बस में कि पूरे को सीने में डाल ले और किसके बस में कि निकाल के दूसरों तक पहुंचा दे। मिन अम्री रब्बी, ये सिर्फ और सिर्फ रब का हुक्म है, अल्लाह ताला चाहता है मारता है, अल्लाह चाहता है जिंदा करता है, सब कुछ उसके हाथ में होती है, लिहाजा इस पे ज्यादा बात ना करो। इसीलिए ये जो रूह है ना इंसानी रूह, इस पे ज्यादा बात करने की भी इजाजत नहीं है। हम पीछे पढ़ चुके हैं तफसील के साथ सूरत अलाराफ में कि जब बंदा मरता है तो उसकी रूह के साथ क्या होता है, कैसे फिर आसमानों पे ले जाने की कोशिश होती है फिर डाला जाता है। अब वो सुनते वक्त भी किसी के जहन में कई सवाल आते हैं, कैसे होता है तो मुर्दा तो हमारे पास होता है फिर दोबारा जिस्म में रूह डलती है फिर कब्र में जाके डलती है, ये कैसे होगा, फिर जिस्म कैसे अलग होगा, क्यामत के दिन फिर मिलेगी, छोड़ दीजिए। वमा उती तुम मिनिल मैंने लाखलीला, तुम दिए थोड़ा इल्म गए हो तो लिहाजा रूह के मौजू पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हमारे यहाँ रूहों के साथ भी बहुत मिस हैप होता है, और वो क्या कि अल्लाह रूहों को ले गया, हम कहते हैं वापिस आओ, हर जुमेरात को बुलाएंगे रूह को, किसी खास महीने में बुलाएंगे, फिर खाना पका पका के खिलाएंगे। सूरत हज अंबिया दोनों में से एक सूरत के अंदर भी ये मौजू हल्का सा आएगा इशारा कि अल्लाह ने हराम कर दिया किसी भी बस्ती में कि जब कोई मर जाता है कि वो वापस दोबारा उसमें आए, यानी ये रूह जो है ना ये वन वे है, जैसे जाने का रास्ता होता है ना टनल में तो दूसरी तरफ से आप निकलते हैं, ये जो हमारे जिस्म में रूह डली हुई है ना ये असल तो हम रूह ही है, यानी मैं क्या हूँ रूह, ये मेरा जिस्म आपको दिख रहा है इसलिए मैं खुद को नहीं दिखती, लेकिन मैं बैठूंगी तो मुझे अपना आप सारा दिखता है, मेरी आदतें क्या है, मेरा दिल क्या सोच रहा है, मेरी नीयतें क्या है, ये जो हम खुद को देखते हैं ना ये रूह है और जो दूसरे हमें देखते हैं ना वो हमारा बदन है, ये दोनों मिल जाता है तो जिंदगी और जब ये अलग हो जाता है तो मौत। बदन और रूह के इत्तेसाल वसल का मानी है जिंदगी और इन दोनों के डिटैच होने का अलग होने का मतलब है मौत। जैसे अभी इसके माइक को मैं पीछे से प्लग से निकाल दूं फिर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, तो यही चीज दुनिया में हो रही है, अल्लाह ताला ने यही चीज बता के हमें बताया कि कुछ इस रूह के तकाजों को भी पूरा करो। उसने भी देखिए कि जब हमारे अंदर जिस्म के अंदर खाना जाता है तो हमारी ताकत हमारी बनती है ना, इसी तरह इस रूह की गजा को राना है, आप अगर इन सारे मानों को जमा कर लेना तो पता क्या चलता है कि हमारी रूहों को वही की रूह की जरूरत है जो जिब्राइल के जरिए हम तक पहुंची। जो माँ बाप होते हैं ना उनको खाने की बड़ी फिक्र होती है, हाय बच्चे खाते नहीं, रंग पीला हो गया, आंखें अंदर चली गईं, वो हमारे जिस्मानी तकाजों को बुरा करते हैं, وہ ہمیں آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے, لیکن زمین پہ لانے کے بعد استاد ہمیں اس زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں, وہ روح کے تقاضے پورے کراتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں, تو استاد جو ہوتے ہیں یہ روحانی تقاضے پورے کرتے ہیں. استاد کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق ٹھیک رہے, یہ گندے مندے نہ پھرے, ان کا طریقہ ٹھیک ہو, ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگے. اور سب سے بڑے روحانی استاد تو ہم سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 23 سال میں زیادہ وقت نماز روزہ سکھانے میں نہیں لگایا, زیادہ وقت انہوں نے اخلاقیات اور عقائد کی درستگی میں لگایا. تو لہٰذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اسی وحی سے رابطہ جوڑنا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, علم کے بہت ساری بات ہوگی سورہ کہف میں, کہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ ساری دنیا کا علم جو ہے جو دیا گیا ہمیں اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے پانی میں کوئی چونچ ڈالے اور جن قطرے آ جائیں. اس لیے کہ وما اوتی تم, جو تم کو دیا گیا من علم الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا. تو ہر بندہ اپنی کمی کو مانتے ہوئے اس کتاب سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے. اس کے علاوہ روحوں کو بلانا, آج کل ویسٹرن کلچر میں بھی یہ چیز بہت عام ہے, گلاس کے نیچے کچھ رکھ کے روح کو بلا رہے ہیں. کبھی آپ بھی کھیلے ہوں گے, اب روح آ گئی, اب چلی گئی, اب بھول گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, کبھی فلاں کے ساتھ آتی ہے, کوئی اس کے پاس آتی ہے, کوئی میری ماں آئی تھی وہ بتا گئی. یہ ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ادھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ وہ کام کر جائیں گے جس میں پھر ہمارے بعض دفعہ عقیدے کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ایک مفسر ہے, انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فوراً جواب دیتے, نہیں دیا, سوچ کے وقت لگا کے دیا. تو لہٰذا ہر سوالی کے سوال کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا اور فوری دینا بھی لازمی نہیں ہوتا, کچھ وقت جو ہے اس میں لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں سے ہم کر کے پھر آگے پڑھیں گے, اور وہ کیا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرح وحی کی. اس پہ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا کہ قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور قرآن حفاظ کے سینوں اور قرآن کے صفوں سے نکل جائے گا. یعنی وہ ہوا چلتی جائے گی اور قرآن سینوں سے نکلتا جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی, وَلَشِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, والی آیت. تو یہاں پتہ چلا کہ انسان کو ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر یقیناً عاجزی آتی ہے. آیتوں میں دوبارہ قرآن پاک کے جھٹلانے والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 88, فرمایا قل کہہ دیجئے الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, آپ چیلنج کے طور پر فرما دیجئے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے جن اور سارے انسان اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لے آئیں, تو کیا ہوگا, لا یاتون بمثلہ, نہیں لا سکیں گے اس کی مثال جیسا, اس جیسا تو چھوڑے, اس کی مثال جیسا بھی نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعدہم لبعدٍ ظہیرا, چاہے باز باز کا مددگار ہو جاؤں. ظہیر ظہر ظاہر سے مددگار, پشت پناہ, یعنی جتنی مرضی کوشش کر لے اس روح یعنی اس وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس آیت کو دیکھیں تو یہ تیسرا معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا. پوری بات آپ دیکھیں تو یہ قرآن ہی کے تناظر میں چل رہی ہے. آپ امیجن کریں نا کہ دور کون سا, جہاں چاروں طرف مخالفت, بند کرو بند کرو, ہمارے بتوں کو کہتے ہو ایسا کہتے ہو ویسا کہتے ہو, اور اتنی شدت آ چکی تھی ان کے جھٹلانے میں کہ ظلم حد کی حد تک آ رہے تھے, اور جو بھی اسلام کی طرف آتا اس کو بہکا دیتے, اس طرح سے لے کے آتے. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ پھر تم سارے جن اور انس ملو اور اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ. چوتھی دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں, چار مقامات پہ یہ آیت آتی ہے جس میں سے یہ آخری مقام ہے, اور یہ مدینہ میں ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو اتنے زبان دان تھے, بڑے بڑے نام ہیں, کبھی موقع ملے نا تو آپ کوئی عربک پوئٹس اور جو ادیب ہے ان کے حالات کے بارے میں کتابیں پڑھیں. ابن مقفو اتنا بڑا عالم تھا, جب اس نے قرآن سنا تو اس نے اپنے صحیفے پھاڑ دیے, کہنے لگا اس کے بعد میرے کلام کی ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آیت الکرسی لٹک رہی تھی, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر, وہ گیا اور اس کے جاگے آیت لکھ کے آ گیا, واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں. ان میں ایسے ایسے ادیب تھے کہ چار گھنٹے بھی بات کرتے نا تو اس میں اپنا ایک جو لفظ بول چکے ہوتے دوبارہ وہ لفظ نہ بولتے. مثلاً اگر بات کرنے میں کسی نے ایک لفظ کہہ دیا خرابی, تو دس دفعہ وہ لفظ بیچ میں آئے گا تو خرابی نہیں بولتے, اس کی جگہ دوسرا لفظ بولتے. ڈکشنریاں تھی اپنی زبان میں پوری کی پوری. وہ لوگ اللہ ان کو کہتے ہیں جاؤ لے کے آؤ اس قرآن جیسا, اور قرآن جو ہے یہ قرآن پاک کا اصل لفظ ہے جو یہاں آیا. فولان کا وزن ہوتا ہے, بہت پڑھی جانے والی کتاب. کوئی ایسی کتاب لے آؤ کہ جس کو تم پیش کر سکو اس کے مقابلے میں, کا نہیں لائیں گے. وہی بات ہے جو سورہ بقرہ, سورہ ہود, سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے, سارے مدد بھی کر لے ایک دوسرے کی پھر بھی نہیں کرتے. کیا یہ چیلنج صرف کل تک تھا؟ یہ آج بھی ہے. آج لوگ ذرا چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو پریشان ہوتے ہیں, دیکھو فلاں قرآن چھپا ہے اس کے اندر آیتیں خراب ہیں, اس کا مفہوم غلط ہے, یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ وہ ای میلز اور زیادہ عام کر دیتے ہیں جو ہم تک آنی بھی نہیں ہوتی, وہ خود ہی بھیجتے ہیں, اگر یہ قرآن آپ کو آ گیا تو نہ پڑھیے گا, دیکھیے بولا ملک نے یہ چھاپ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں آرام سے بیٹھے کر ہی نہیں سکتے. لا یا تو نہ بھی مسلی, اس طرح دودھ میں سے مکھی جیسے نکلتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے اس کلام کو پھینک دیتا ہے. اب آگے ان کے بہانے ہیں, نہ ماننے کے 100 بہانے, جب چیلنج کیا تو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کے مطالبے جو بالکل بچوں والے مطالبے تھے اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں. آپ لوگ اس کی گواہی اب دے سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایک واقعہ آتا ہے, کتنے مختلف اینگل سے آتا ہے. صرف یو صرف و تصریف, کہ ہم نے تو بھائی ہر ممکن طریقے سے بتایا, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی استاد کہے. مثال ہے کہ کوئی اسٹوڈینٹ اور اس کا ماں باپ آ جائیں اور کہیں جی آپ بچے کو اچھی طرح پڑھاتے ہی نہیں ہے, تو پھر استاد کہتا ہے جی میں نے تو ہر اسٹریٹجی یوز کر لی, میں نے ہر ٹیکٹس یوز کی, ہر طریقہ استعمال کیا, اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے, اس کا دھیان ہی نہیں ہے پڑھنے میں, یہ توجہ نہیں کرتا, میں نے اس کو ایسے بھی بتایا ویسے بھی نہیں. اب یہی مفہوم ہے کہ ہم نے تو ہر طریقے سے, کبھی ترغیب سے, کبھی ترہیب سے, کبھی ڈراموں سے, کبھی پیار سے, کبھی مستقبل کی باتیں بتا کر, کبھی ماضی کی بتا دی, لیکن ابا اکثر الناسی, اکثر لوگوں نے انکار کیا. کتنا تکلیف دینے والا جملہ, انسانوں کی اکثریت ابا, اور ابا کس کس کے لیے لفظ آیا تھا پیچھے سر بکرا میں, یہ لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ ابلیس کے لیے. ابا واستكبر وكان من الكافرين, اسی صورت میں بھی یہ لفظ ملتے جلتے گزرے. شدت کے ساتھ انکار کرنے کو کہتے ہیں, لفظ انکار بھی عربی کا ہے لیکن ابا کہتے ہیں شدت کے ساتھ کسی چیز کا انکار کرنا. آج کیا ہوا اکثر نے شدت سے انکار, الا کفورا, کیوں نہ شکری کرتے ہوئے. کیا کہتے تھے؟ وقالو, وہ کہتے تھے کون؟ مکہ والے. لن نؤمن لکا, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. پیچھے بات ہوگی کہ نؤمن لکا, علی کا نہیں ہے, تو نؤمن کے ساتھ جب لام کا صلہ لگتا ہے تو اعتبار کا معنی ہے, ہم تم پر کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں آپ کی بات کو. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ. ینبوعا ابلتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ نون با حمزہ, نبا خبر کو کہتے ہیں نا, خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھل اچھل کے پڑتی ہے نا, ابھار والی بات ہے. تو کہا کہ زمین سے ایک بہت بڑا چشمہ آ جائے ہم پھر مانیں گے. اچھا اگر یہ نہیں ہوتا تو تکون لک جنت من نخیل و عنب, پھر آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں کا ہو اور ایک انگوروں کا ہو. اور کیسا باغ ہو؟ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, پھر جاری کر دیں آپ اس کے اندر ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف دوڑ رہی ہوں. بس نبی نے کبھی کہا کہ میرے باغ ہیں. آپ سوچئے میں آپ سے کہوں کہ آئیے پڑھ لیتے ہیں سبق, تو آپ مجھے کہیں کہ جب تک آپ کے دروازے پہ لینڈ کروزر نہیں کھڑی ہوگی ہم آپ سے نہیں بڑھیں گے. تو ربط ہے پڑھنے کا اور لینڈ کروزر کا, یعنی بھائی چشمے کا کیا تعلق ہے علم کے چشمے سے؟ تم کہتے ہو یا پانی کا چشمہ نکلے, تمہارے پاس اللہ نے اپنا نبی بھیجا جو علم کا چشمہ تھا جس میں روحانیت تھی, تم نے ظاہرداری کو کیا دیکھنا تھا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں جو اصل میں فتنے پہ لانے کی ہوتی ہیں. نہ ماننے کے سو بہانے, بچے نے نہیں دودھ پینا ہوتا نا سو بہانے کرتا ہے, ایسا کیوں, گرم کیوں کر دیا, ٹھنڈا کیوں ہے, بھائی نے کیوں پکڑ لیا, ادھر سے کیوں نہیں دیا. اصل بات یہ کہ بھوک ہی نہیں ہے. دیکھیے جس بندے کو تو بھوک ہوتی ہے وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ پلیٹ کا رنگ کیا, وہ تو کھاتا ہے. بھوک نہ ہونا تو پھر مین میک نکالتا ہے انسان. جس بندے کو طلب ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے, اس کو تو کوئی بھی دیکھے کہ آپ نے یہ کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, آپ سرخ رنگ کے پہنیں گے تو ہم پڑھیں گے تو دکھ بنتی. آپ نے اپنے لیے یہ کرسی کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ کرسی دوسری لیں گی تو پڑھیں گے, تو مجھے کیا سمجھ جانا چاہیے کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے. تو نہ ماننے کی باتیں تھی, کہنے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اور تس کے تسما کما جانتا علیہ نہ کی سفن استغفر اللہ. دیکھیے مت ماری جاتی ہے نا بندے کی. کہتے ہیں کہ یا گرا دیں آپ آسمان کو جیسا کہ آپ کا خیال ہے, بے اگر آسمان تم پہ گر گیا تو پھر تمہارے پاس مہلت کیسے رہے گی عمل کرنے کی؟ اوتا تی باللہ والملائکۃ تبیلا, یا پھر لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو آمنے سامنے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مداری کے تماشوں کی بات نہیں کی تھی. یاد ہوتا نا کہ آپ جاتے کہتے ہیں تمہیں پتا میں بہت حرفن مولا ہوں, میں یوں کروں گا تو چھڑی لگاؤں گا تو یہاں چشمہ اگائے گا, میں یوں کروں گا تو وہ. آپ نے تو کوئی ایسے معجزے نہیں کیے, اور اس طرح کی بڑکے مارنی بھی نہیں چاہیے علمی لوگوں کو. بعض لوگ کہتے تمہیں نہیں پتا میں یہ کر سکتا ہوں, میں فلاں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. نہیں, جس مزاج تھا اللہ کے نبی کا وہ تو بڑائیاں مارتے ہی نہیں تھے. تو کہا کہ یہ لفظ قبیلہ ہے نا, اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے آمنے سامنے, جیسے قابل تقابل ہوتا ہے نا آمنا سامنا, صرف فرقان آئے 21 میں بھی آئے گا یہی مفہوم. اور دوسرا قبیلہ قبیلے کے معنوں میں, یہ جو ہمارے قبائل ہوتے ہیں, دونوں معنی میں کہ تم لاؤ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے قبیلے, یا پھر اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے کر دو. اور یہ بھی نہیں کرتے تو یقون اللہ بھائی تم منظوخ روپے, یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے گھر سونے کا. زخرف پیچھے پڑ چکے, گولڈن چیز کو کہتے ہیں, ملما کی ہوئی پلیٹڈ. کہنے لگے آپ کا گھر سونے کا ہو, او ترقا سے سما, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے, مداری کا تماشا آ رہا ہے نا. جو لوگ حقیقت, جو لوگ ریئلسٹک نہیں ہوتے نا, حقیقت پسند نہیں ہوتے, وہ علم کی جگہ پہ یہ چاہتے ہیں شوبدے بازے کرام پہ. غلام پیر سب درخت پہ چڑھ گئے, دو سال اترے ہی نہیں. دیکھیں اس سے کی بات نہیں ہے, بلّہ ہی ایسی باتیں. کتابیں پڑھیں, فلاں پیر صاحب ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں. اچھا مثالیں کھڑے ہیں, آپ صبح سے یہاں آئے ہوئے نا, اب آخری پیریڈ ہے. آپ امیجن کریں ہنسی کا نام سے ابھی خود بھی ہنسی آ رہی. آپ 9 بجے یہاں آئے تو مجھے دیکھیں میں وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوں اور ابھی تک کھڑی ہوں, اور آپ یہاں سے یہ منظر دیکھ کے چلے جائیں, آپ کو کیا ملا؟ سوچیے, یہ کرامتیں, یہ پیر فلاں کی قبر سے ہاتھ نکلا, انہوں نے ہاتھ پھیرا, جو آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں, فلاں گیا اس کے تکیے کے نیچے سے شیرینی نکلی, بھئی آپ کو کیا ملا؟ یہ چیز ہے جس نے آج لوگوں کو سچے دین سے دور کیا. آپ کہتے ہیں کیا ہر دین کی باتیں آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ دکھ نہیں اٹھتے کہ ان چیزوں نے لوگوں کو سچے دین سے دور کیا ہوا. ابھی کسی نے بک جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں سے سوال کیا نا, کتاب الحج میں سے آپ لوگوں میں کچھ سوال کیا تھا, تو اس کے جواب میں بھی یہی میرے ذہن میں بات آئی تھی جو پھر بھول گئی ہے, کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم فرسودہ کرنے لگتے ہیں نا تو اس چیز میں دل نہیں لگتا. دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس کو چینی والا دودھ نہ بھی لگایا ہو منہ کو, وہ پھیکا دودھ آرام سے پی لے گا. ایک دفعہ آپ میٹھی چائے پی لیں یا میٹھا دودھ پی لیں, پھر پھیکا نہیں پیا جاتا. بچے کو جب تک دوسرا دودھ نہیں لگاتے وہ ماں کا آرام سے پی لے گا, دوسری چیزیں کھاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پیے گا, منہ کو لگتا ہے. جب لوگوں کو میٹھا میٹھا دین، میٹھی میٹھی سنتیں اور بڑا بہت ہی رنگ رونق والے دین والے مظاہر دکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے پڑھے اور کون ہفتے میں اتنے دن چاہے اور بیٹھے سیکھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں دیکھو کتنی بے تکی ہے، او ترقا فس سما، آسمان پہ آپ چڑھ جائیں، ذرا امیجن کریں کتنا، کوئی کسی دیندار کوئی سوچ لیں، اللہ کے نبی کے لیے تو ہم نہیں سوچتے، وہ بہت بارو بارے شخص ہے اور وہ درخت پہ چڑھا ہوا دکھ رہا ہے، تو آپ کو کیا ملا؟ لفظ ترقا جو ہے یہ وہی ہے جو اردو میں ہم ترقی بولتے ہیں نا، چڑھنا، ترقی کا لفظ اسی سے ہے. ولن نو مین الک، اور ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ لرقی کا آپ چڑھ بھی جائیں ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں. تو بھائی جو لائے میں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ یہ باپ دادا کے رسم و رواج پہ چوٹیں کاٹتی ہے. آپ تو کوئی ایسی کتاب لائیں کہ جس کو پڑھ کے بس جنت کے محل تعمیر ہوں، اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، وہ کرو گے تو اتنا ثواب. کہا ان کے سارے مطالبوں کو چھوڑو، اصل بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، لہذا ایک بات میں ان کی ساری چیزوں کا جواب دے دو. کیا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. کس بات سے؟ کہ تم اس کے نبی کو جھٹلا رہے ہو، تم اس کی لائی ہوئی کتاب کی قدر نہیں کر رہے. ہاں؟ هل كنت الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اللہ کا بھیجا ہوا، میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، بس جاؤ اب میرے منہ لگو. یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا سلام متارکہ، خدا حافظ، اس سے آگے آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ کا بالکل ارادہ نہیں ہے، ابھی بھوک نہیں ہے، جب آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، جب آپ کو اپنی قبر یاد آئے گی تو دوبارہ آ جائے گی گا، اب آپ کو ابھی اس چیز کی تلف نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم سبق روکیں گے، حالانکہ اگلی آیت جو ہے وہ اسی بات کا جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے. تو یہ جتنے مطالبے ہیں اس کو نہ ماننے کی وجہ اگلے سبق میں دکھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے معاملے میں اتنا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں، نہ کہ صرف شعبدہ بازیوں اور کرامتوں کے ذریعے سے سمجھیں. یہ آخری آیت جس میں الا بشر الرسول، یہاں بس نوٹ کر لیں، بشر کا لفظ آیا اللہ کے نبی کے لیے، سورت کہف کین پہ بھی آتا ہے اور وہاں ہم زیادہ بات کریں گے، لیکن یہ ایک سائڈ پوائنٹ جو رہ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ وہ ایک بشر تھے، پھر بھی اگر کوئی بشر نہ مانے تو پھر وہ اس آیت کا انکار کرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوتی ہے آپ سب کو. الحمدللہ رب العالمین. آج کا جو ابھی فی الحال لیسن ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ، کوئی سی ایسا کریں گے ریکیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو 5 منٹ کی سٹریچ پہ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کیسا لگا آج کا لیسن آپ کو؟ فائنل سے بہت ہی خوبصورت لیسن تھا. آپ نے اس سے پہلے والا جو بھی ہمارا 78 آیت سے تھا، لاسٹ آپ نے تھرسڈے کو سنا تھا نا، کچھ آیا تھا آپ نے اس دن سنی تھی اور کچھ آج سنی ہے نا. کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا، الحمدللہ رب العالمین. چلیے ایسا بات یہ بتائیے کہ جو آج کا ہمارا لیسن تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا، تو مجھے بتائیے کون سی سورہ ہے، کون سا لیسن نمبر ہے؟ جی الحمدللہ آیت 83. اچھا یہ بتائیے، اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ لیسن جو ہم نے کیا تھا تھرسڈے کو، وہ ہم نے 78 سے کیا تھا، رائٹ ہے نا؟ آج ہمارا 83 سے 93. جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے جو ہم نے 78 آیا اس میں ایک یہ جسے کہا جائے ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم، ہم نے کہا بھی تھا ان قرآن الفجر کانا مشہودا. الحمدللہ یہ بتائیے اس آیت سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہاں پہ نماز کے اوقات تو پتہ چلتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کی کیا خاص اہمیت بتائی جا رہی ہے؟ جی فجر کا قرآن مشہودہ ہے، کیا مطلب ہے مشہودہ ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے. شابش، خاص خاص آیات کو انشاءاللہ لیں گے. سب سے افضل ہے شاباش فجر کی نماز میں، اور نماز کے بعد کا قرآن عرش پہ پیش ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت خوب ماشاءاللہ. الحمدللہ فرشتوں کی حاضری ہے ماشاءاللہ حضرت قرآن الحمدللہ اب سر آپ نے سیکھنے کا جی الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا عمل کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کسی ٹائم جب بھی پڑھیں تو پڑھیں لیکن فجر کے ٹائم یاد رکھیے کہ آپ نے مرج کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ کہ فجر کے ٹائم کبھی بھی ایسا نہیں کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے کہ جس دن میری اور آپ کی تلاوت نہ ہو چاہے ایک ہی پیج سے ہم ضرور کریں نا ان شاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یہاں نفل نماز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا مطلب کیا ہے یہ نماز میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے کیا یہ رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی خاص جسے کہا اس کا وقت ہے کیا ہے تہجد جی قرآن کیوں فرض کی نماز جی الحمد للہ تہجد کی نماز ہے رات کے تیسرا پہر الحمد للہ تو ضروری ہے تیسرا پہر میں پڑھا جائے عشاء کے بعد سے لے کے کسی وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الحمد للہ سو کر اٹھنے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد جی پڑھ سکتے ہیں اور سونا بھی شرط نہیں ہے نا الحمد للہ بہتر ہے جی رات کا آخر وقت کا جو آخری پہر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ بہتر ہے لاسٹ پہر ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جی خرچہ کی 5 منٹ تک بالکل الحمد للہ اور سونا بھی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہاں پہ دیکھیں مقام محمود کی بات کی گئی ہے سوری مقام محمود کی بات کی گئی ہے تو یہ بتائیے کہ کون سا مقام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ ہم سب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت ہے نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مقام محمود کیا ہے. ہم اکثر نماز جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ الطیبہ یاد ہے نا کیا بتایا آپ نے اس میں بھی یہ مقام محمود کی بات ہوتی ہے شاباش جو قیامت کے دن سفارش کر سکتے ہیں گڈ مقام شفاعت بالکل ٹھیک ہے. اور بتائیے شاباش جی یہ کس کو ملے نبی کا مقام ہے ٹھیک ہے شفاعت کا نبی کو سب انسانوں میں زیادہ دنیا اور آخرت میں جائے الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی تعریف دی اور آپ کا ذکر بلند فرمایا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑے ہوں گے ہے نا اسی یہ جو ہے یہ محمودیت کا حصہ ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ تمام جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہوگی نا جی الحمد للہ. اور یہ بتائیے جب خبر سے بھی اٹھائے جائیں گے تو سب رنگ کی قلت پہنائی جائے گی نا جی اور آپ کے ہاتھ میں ہم کا جھنڈا ہوگا نا جی الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اتنی خوبصورت دعا کی نا امید آپ سب کو یاد بھی ہوگی نہیں بھی یاد ہے تو ان شاء اللہ یاد کر لے گا. یہ بتائیے یہ دعا یہ جو آیت ہے جس میں خاص دعا ہے یہ آیت جو ہے وہ کس وقت نازل ہوئی تھی شاباش جی آیت نمبر یہ تھی آیت نمبر وقور ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا جی الحجرت کے وقت الحمد للہ ہجرت مدینہ کے وقت. اچھا یہ بتائیے اس سے آپ کے لیے کیا سبق ملتا ہے نا اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کے میننگ پر غور و فکر کرتے ہیں اور تمام جسے کہا جاتا اس کو ہر اینگل سے پڑھتے ہیں کیا سبق اپنے لیے کیا لیتے ہیں کیا ہمیشہ سے ہجرت کے وقت ہی پڑھ سکتے ہیں یا کیا بات سمجھ میں آتی ہے جی ہجرت فارم بنا بہت ماشاء اللہ سسٹر آپ کا اچھا انداز ہے مسجد تیز ہو رہی تھی جی اللہ اللہ جی جہاں بھی داخل کرے سچائی کے ساتھ ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے جہاں بھی داخل ہو رہے یہ صرف کا دامن اپنے آپ سے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نا جس ہائی میں بھی جہاں بھی جا رہے صرف کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نا. اور اسے اور کیا بات سمجھنا کہ اپنی ضرورت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ جی میں نے رات الحمد للہ آپ کے دعا پڑھی تھی بہت ماشاء اللہ کلاس میں بھی الحمد للہ تو اور کیا کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا جب انسان دوسری جگہ جاتا ہے تو جانے سے پہلے کچھ پلاننگ کرتا ہے نا اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے کچھ پلاننگ کرتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب انسان پلان کر کے جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے نا. تو جب آپ الحمد للہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے کہیں بھی ہجرت کر رہے ہو کہیں بھی جا رہے ہو کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی آپ گھر سے نکل رہے ہو کلاس سے نکل رہے ہو جیسے بھی نکل رہے ہو کچھ بھی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے نا کسی مقصد کے تحت ہی آپ اٹھتے ہیں نا, تو اس مقصد کے پیچھے چاہے اگر آپ دعا کر کے کریں گے, اس کو باقاعدہ پلان کر کے کریں گے, آپ کے پیچھے کا اللہ کی مدد ضرور آئے گی. جی, پلاننگ امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک اور اہم چیز دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 83 کو دیکھے نا, یہاں پہ بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے نا کہ جیسے زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں, غم بھی, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے, لیکن انسانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے دونوں چیزوں کو پا کر, جب غم آتا ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, اس کو خوشی ملتی ہے جی, اور جب خوشی ملتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, مطلب شکر جی, مطلب ایک نارملی انسان کا رویہ کیا بتایا جا رہا ہے آپ نے جی, غم اور خوشی کیا لکھا الحمد للہ, کیا لکھا آپ, سوری آپ کو سمجھ نہیں آیا, الحمد للہ انسان نا شکرا ہے, بالکل اتنا تھا ایگزیکٹلی. اب دیکھیے خوشی کے موقع پر وہ اور چوڑا ہو جاتا ہے نا, اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اللہ کی یاد سے بالکل جسے کہا جائے کہ انسان رو کر دانی کرتے, یعنی کہ اس سے پھر جاتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے, تو وہ اور پھیل جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے. ہمیں ایک عام رویے کی بات کر رہی ہوں, میں ایک دیندار کے رویے کی بات نہیں کر رہی, کہ ایک عام انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے نا, کیسے ہوتا ہے نا, اللہ کو بھول جاتا ہے ایگزیکٹلی, اور جب جسے کہا جائے کوئی غم ملتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے, پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے غم کے موقع پر, جی حد سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی, غم اور خوشی جی الحمدللہ دونوں جی بالکل حد سے مایوس ہو جاتا ہے غم کے موقع پر, بلکہ نا امید ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو میری اور آپ کے لیے کیا سبق ہے, یہ تو ایک عام انسان کا رویہ ہوتا ہے نا, لیکن جب میں اور آپ اللہ کے قرآن کی روشنی میں آ گئے تو میں اور آپ جب خوشی ملیں تو کیا کریں, غم ملے تو کیا کریں جی, نو مایوس کمپلین نہیں کرنا, الحمد للہ یہ چیز ہے, مومن بیلنس ہوتا ہے, شکر اور صبر کرنا ہے, خوشی کو اپنا حق سمجھتے ہیں, وہ لوگ حق اپنا سمجھتے ہیں, exactly بیلنس, صبر اینڈ شکر, exactly صبر اینڈ شکر. اگر آپ کے پاس آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو شکر کریے, کوئی تکلیف آ گئی تو صبر کریے نا, اس انہی دونوں میں ہمارے لیے آدھار ہے جی, غم میں مایوس نہیں ہونا exactly. اچھا دیکھیے یہاں پہ شاطلہ کا ورڈ آیا نا, یہاں پہ نا کل کلو یا میو الا شاطلتی, یہ شاطلہ کیا ہے دلی سے بتائیے گا, شاطلہ کیا ہے, طبیعت ہوتی ہے شاباش, طبیعت کو بھی کہتے ہیں صرف طبیعت کو, پر عادت ہے شاباش, طریقہ ہے شاباش, یعنی ہر بندے کا اپنا ملان ہوتا ہے, اس کا قول, اس کا جو مسلک ہوتا ہے نا, سارے معنیوں میں آتا ہے نا الحمدللہ, ڈھنگ جیسے ہے. اچھا یہ بتائیے, دیکھ آپ نے دیکھا نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے مزاج اور تمام جسے کہا جائے جو ہمیں اوپر معنی دے رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے نا, تو آپ یہ بتائیے ہمیں آج کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہماری شاطلہ سے پہلے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے, جنت ملے, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اگر آج بھی کوئی اپنے ہی طریقے, اپنی ہی جیسے کہ طبیعت, اپنے ہی نفس, اپنی ہی عادت, اپنے ہی طریقے کو اپناتا ہے, اس کو توڑنا ہوگا exactly, اس کو توڑنا ہے ہر حال میں جی, اپنی تمام شاطلہ کا جو بت ہے ان کو توڑنا ہے اور قرآن اور سنت کو اپنانا ہے نا, کیونکہ وہ ہر وہ چیز, اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کی شاطلہ اس طرح کے ہیں کہ جو کہ قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں تو ان کو توڑ دینا ہے الحمدللہ, حکم اللہ سے بالکل نہیں, بالکل الحمدللہ آپ نے چلے گا قرآن حدیث کو فالو کرنا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, exactly درست کرنا ہے اپنے طریقے کو exactly الحمدللہ. اچھا یہ تھینک یو کیے اور دیکھیں آگے دیکھ لیتے تھوڑا سا ذرا سا اور بس آگے میں دیکھتے, یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 93 میں دیکھیں, ٹھیک ہے 93 میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بہت خوبصورت جواب کہلوایا ہے نا, ٹھیک ہے, اور رسول کے بشر ہونے کی دلیل بھی پیش کر دی گئی, تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو شاباش جی, کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہاں پہ دلیل بھی بتا دی گئی ہے نا آیت نمبر 93 کو دیکھیں, شاباش لاسٹ ہے جی, نبی انسان ہے ٹھیک ہے, نبی بشر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر, بالکل الحمد للہ. آپ یہ دیکھیں کہ نبی جو ہے وہ معجزات, اس سے پہلے معجزات ہی مانتے تھے نا, ہر وقت چاہتے تھے کہ دیکھے نبی ہے, کیونکہ ماننا تو ہوتا نہیں تھا, دلوں میں پیڑ پڑتا ہے نا, حق کی طلب میں تو یہ نبی سے پوچھنے آتے نہیں تھے, یہ تو بس ماننا ہی نہیں چاہتے تھے نا, سوالات سے سوالات اور بیٹوں کی باتیں کرتے تھے نا, آپ کو پتا ہے ان کا حال آپ نے سن لیا, تو اب آپ یہ دیکھیں تو نبی آتے ہیں کیا وہ معجزات دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں نا, ان کا کام معجزات دکھانا تو نہیں ہوتا کہ جب کہا جائے کوئی بھی کہے کہ معجزات دکھاؤ اپنے. معجزات تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا, تو یہ ایک انسان ہونے کی یعنی بشر ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ. فرشتے کو سامنے لانے کو کہ ایگزیکٹلی الحمدللہ کہ اللہ کے نبی یہ انسان ہی تھے, بالکل تبلیغ دعوت ان کا فریضہ تھا. جب تک اللہ نہ چاہے رسول بھی کوئی بھی معجزات نہیں لا سکتے نا, تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان کو وہی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے نا. وہ تمام چیزوں پہ تو قادر نہیں ہے نا, ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. تمام قدرت اور قادر کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا, کہ اللہ تعالیٰ تو کون کہتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے نا. جی الحمدللہ. چلیے اب ایسا کریے کہ آپ کا ہو بھی کیا, اس کے بعد اب ایسا کریے کہ 5 منٹ کے بریک لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کی تلاوت اور پھر اس کی انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا ومنك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
اللهم آت نفسي تقواها.
اللهم آت نفسي تقواها.
وزكها أنت خير من زكاها.
وزكها أنت خير من زكاها.
أنت وليها ومولاها.
أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أسألك الهدى والتقى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبق نمبر 149 آیت نمبر 94 سے 111 سورۃ بنی اسرائیل کا آخری لیسن ہے Lesson number 149, ayat number 94 to 111, Surat Bani Israel. Pehle lafzi tarjuma likhte hain. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں روکا لوگوں کو اَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں اِذْ جَاءَهُمْ جب آگئی ان کے پاس الہدا ہدایت اِلَّا مَگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا أَبْعَثَ اللَّهُ کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر الرسول ایک بشر کو رسول بنا کر قل کہہ دیجئے لو کانا اگر ہوتے فی الارضی زمین میں ملائکتن فرشتے یمشونا چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن ایک فرشتے کو رسولا رسول بنا کر قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہی اللہ تعالی شہیدم گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان انہو بے شک وہ کانا ہے عبادہی اپنے بندوں کی خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا دیکھنے والا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو ہدایت دے اللہ فَهُوَ الْمُحْتَدْ تو وہی ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ اور جس کو يُدْلِلْ پھٹکا دے فَلَنْ تَجِدَ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے لَهُمْ ان کے لیے اَوْلِيَاءَ کوئی مددگار مِنْ دُونِهِ اس کے سوا بنخشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامتی قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے منہوں پر عمیاً اندھا و بکمن اور گونگا و صما اور بہرا بنا کر بریکٹ میں لکھ سکتے مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہوگا کلما جب کبھی خبت آہستہ ہونے لگے گی. خاباتا زدنا ہم زیادہ کریں گے ہم ان کو. سعیرا بھڑکنے میں. ذالکا یہ. جزاؤہم ان کی جزا ہے. لئنہم بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کفرو کفر کیا. بآیاتنا ہماری آیات کا. وقالو اور انہوں نے کہا اذا کنا کیا جب ہوں گے ہم عظاماً ہڈیاں. ورفاتاً اور ریزا ریزا. رافاتا انا کیا بے شک ہم لمبعوثونا البتہ اٹھائے جائیں گے. خلقاً جدیدا نئی پیدائش میں. اولم یرو کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. الذی وہ ذات ہے. خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. قادر قادر ہے. قاف دال را علی اس بات پر. ان یخلق کہ وہ پیدا کرے. مثلہم ان کی مانند. وجعل اور اس نے مقرر کر رکھا ہے. لہم ان کے لیے. اجلن ایک. لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. فأبى الظالمون تو انکار کیا ظالموں نے. الا کفورا مگر کفر کا. قل کہہ دیجئے. لو انتم اگر ہو تم. تملکونا مالک ہو. خزائن رحمت ربی خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے. اذن لامسکتم تب البتہ روک لیتے تم. خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان اور ہے انسان. قطورا کنجوس بخیل. قاف تا را. ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے. موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو. تس آیات بینات نو یعنی نائن روشن نشانیاں. فسأل تو پوچھ لو. بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے. اس جاءہم جب آئیں ان کے پاس. فقال له تو کہا اس کو. فرعون فرعون نے. انی بے شک میں. لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو. یا موسیٰ اے موسیٰ. مسخورا سحر زدہ. سین حارو. قالا اس نے کہا. لقد علمتا البتہ تحقیق تو جانتا ہے. ما انزلا نہیں اتارا. ہاؤلائی ان کو. الا مگر. رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب نے. بصائر واضح نشانیاں. وانی اور بے شک میں. لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو. یا فرعون اے فرعون. مسبورا ہلاک ہونے والا. فا با را. فارادا تو اس نے ارادہ کیا. ان یستفزہم کہ اکھاڑ پھینکے ان کو. فازازا من الارض زمین سے. فاغرقناہ تو غرق کر دیا ہم نے اس کو. ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے. جمیعا سب کے سب کو. وقلنا اور کہا ہم نے. من بعدی ہی اس کے بعد. لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. اسکنو بس جاؤ. الارض زمین میں. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گا وعد الآخرتی وقت آخرت کا جئنا بكم لے آئیں گے تم کو لفیفا جمع کر کے لپیٹ کے لام فا فا اس کا روٹ ہے وبالحق کی اور حق کے ساتھ انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو وبالحق کی اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا مگر خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا وقرآنا اور قرآن فرقناہ الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو لتقرأہ تاکہ تم پڑھو اس کو علی الناس لوگوں پر علی مکثن آہستگی سے مین کافہ ونزلناہ اور نازل کیا ہم نے اس کو تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا قل آمینو کہہ دیجئے ایمان لاؤ بھی ساتھ اس کے او لا تؤمنو یا نہ تم ایمان لاؤ ان الذین بے شک وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے علم من قبلی ہی اس سے پہلے اذا یتلا جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر یخر رونا وہ گر پڑتے ہیں خارورو للازقانی تھوڑیوں کے بل زال قاف نون سجدہ سجدہ کرتے ہوئے ویقولونا اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا ان کانا بے شک ہے وعد ربنا وعدہ ہمارے رب کا لمفعولا البتہ ہو کر رہنے والا ویخر رونا اور وہ گر پڑتے ہیں للازقانی تھوڑیوں کے بل یبکونا روتے ہیں با کافیا ویزیدہم اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو خشوعا عاجزی میں قل ادعوا اللہ کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو عبد الرحمن یا پکارو رحمان کہہ کر ایما جس کو بھی یا جس کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے فلہ الاسماء الحسنى تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے ولا تجہر اور نہ تو بلند کر بصلاتی کا اپنی نماز کو ولا تخافت بها اور نہ پست کر اس کو وابتغی اور اختیار کرو بین ذالکا درمیان اس کے سبیلا راستہ وقل الحمد للہ الذی اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی وہ ذات لم یتخذ نہیں اس نے بنایا ولدا کوئی بچہ ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے شریکم فی الملک کوئی شریک بادشاہت میں ولم یکن اور نہیں ہے لہ اس کے لیے ولیون کوئی مددگار من الذلی کمزوری سے ذال لام لام وکبر ہو اور بڑائی بیان کرو اس کی تکبیرہ بڑائی بیان کرنا یعنی پوری پوری بڑائی اب تلاوت سنیں گے
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے پیچھے والے مضمون ہی کی کنٹینویشن ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ان کے بار بار کے معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا لو, نہ کر سکے تو پھر آگے ان کے کیے ہوئے بہانوں کا تذکرہ ہوا, اور ان سارے بہانوں کا خلاصہ کیا تھا کہ ان کو ماننا نہیں ہے. اب 94 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اتنی باتیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہدایت لانی نہیں. ہدایت لانی کیوں نہیں؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, ایک بندہ بھوکا ہے اور کھانا سامنے ہے پھر بھی نہیں کھا رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جواب کہ وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ, اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ آئی ان کے پاس ہدایت. ہاں مگر کس چیز نے؟ الا, صرف ایک وجہ ہوتی ہے آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرانے کی. ابھی سے یہ ہاں اس کا موضوع لکھ لیں کہ کسی کے پاس ہدایت پانے کا موقع بھی آ جائے, مواقع چانسز سب کچھ ہو, اس کے باوجود اکثر لوگ, الناس کا لفظ کر دیا گیا یہاں, کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان قالوا, کہ انہوں نے کہا, ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر. یہ ہے وجہ. آپ اگر آیت کی ٹون کو سمجھیں تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ تکبر میں ڈوبا ہوا جملہ, ایک بشر کی مانے, ایک کی مانے, انسان کی مانے. آج بھی دیکھیے تو لوگ رسول کو پیغمبر سے زیادہ ہیرو مانتے ہیں, تعظیم تو کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. نبی کی ریسپیکٹ کو اس کی صرف محبت کے ساتھ تولنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے, آپ دل کھٹا نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنی بڑائی چونکہ چھپی ہوئی ہے, تو یہ کسی انسان کو اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور وہی اعتراض تھا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, آپ ان سے کہیے, لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر اس زمین میں فرشتے رہتے, یعنی انسان کی بجائے, آدم کی بجائے فرشتوں کے لیے کہا جاتا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, یمشون مطمئنین, چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ, تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول, تو کیا مشکل تھی, ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. بات واضح کہ فرشتے رہتے تو فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا, اب چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسان کو رسول بنا دیا. فیئر ہے یہ بات؟ فین فیئر تو نہیں ہے نا. بس اردو بولنے والوں کے پاس پیغام دینے کے لیے کسی اردو والے ٹیچر کو مقرر کر دیا, سومالی بولنے والوں کو سومالی ٹیچر مل گیا, کیا مشکل ہے؟ اچھی بات ہے نا, سہولت کی بات ہے. جو چیز لوگوں کے خیر کے لیے ہوتی ہے لوگ اسی کے اندر اعتراض کرتے ہیں. کل بھی یہ مسئلہ تھا, آج بھی یہ مسئلہ ہے. کیا؟ بشر اور رسولہ. آیت 93 کے آخر میں دیکھ لیں, بشر اور رسولہ. آیت 94 کے اینڈ پہ دیکھیے, بشر اور رسولہ. آیت 95 کے بعد میں کہا ملک اور رسولہ. سب چیزوں میں کامن چیز کیا؟ رسول. جھگڑا کس کا ہے؟ بشریت اور نورانیت کا. 1400 سال گزر گئے, آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا آپ کی توہین ہے. ہم سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تھوڑی سی بات کر چکے ہیں اس پہ کہ سبحان الذی بعبدہ, عبد کے لفظ کے اندر اس کو دیکھا تھا. تو لہٰذا لوگ ایک رول ماڈل کو نہیں پسند کرتے. اصل مسئلہ پتا کہ یہاں آپ کو یہ بھی اب بتا دوں کہ فرق کیا پڑا اس سے مکہ والوں کو کہ اللہ کے نبی انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ اس کو ذرا سوچیے گا, یہ گریجولی پھنساتے ہیں, اپنے آپ کو دور کرتے ہیں ہدایت سے. پہلے مان جاؤ کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہے, چلو لکھے مان گئے. دوسرے درجے پہ مان گئے کہ فرشتے ہیں, مان گئے. چلو آپ کہا جائے آؤ بچوں پانچ وقت کی نماز پڑھیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے. کہتے وہ تو فرشتے تھے. یہ ہے اصل مسئلہ. ایک دفعہ نبی کو تم فرشتہ مان لو تو پھر کہہ دو جو کچھ وہ کرتے تھے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. ایون آج ہم ان کو بشر ماننے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے, وہ تو نبی تھے نا, وہ تو کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر وہ فرشتے ہی ہوتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو چھٹی دے لینی تھی اس بات سے کہ جی ہم سے کہاں ہوگا, وہ تو فرشتے تھے وہ کر لیتے. کہا یہ جھگڑا دنیا میں نہیں ختم ہوگا, یہ تو جائے گا آخرت تک. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم, کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کس بات میں کہ کون سچ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا, لیکن بات کو ختم کرنے کا انداز ہے کہ اور بحث نہیں چاہیے, بے سروپا باتوں کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے. اب ایک بات کا جواب دیں گے نا وہ دوسری پوچھیں گے, آپ دوسری کا جواب دیں گے تو تیسرا سوال آپ کے سامنے آئے گا. کہ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی پوچھتا ہے, آپ کے بچے ہیں کوئی بھی کسی سے پوچھے, ہاں اب آپ کہیں کہ نہیں ہے, چپ تو نہیں کریں گے تھوڑی دیر سے؟ اچھا علاج کرایا تھا, اچھا پھر چپ کر دیں. پھر کوئی پوچھے گا میں ایک ڈاکٹر بتاؤں, آپ پوچھتے جائیں سوال, جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے. مثلا کسی کی ینگ بچی ہے, اس کا شادی ہو گئی ہے, آپ کہیں گے جی نہیں ہوئی, رشتے آتے ہیں, کیسا چاہیے؟ یہ ہوتے ہیں بے تکے سوال. اس کے آگے ایک بات لکھ لیں کہ ایک نہ سو سکھ, خاموش رہنا بہتر ہے. کہا چھوڑ دو, کفا باللہ شہید ہم بہینی و بہینکم, میرے اور تمہارے بیچ میں اللہ ہی گواہ کافی ہے. انہو کان بعبادہ خبیرم بصیرا, وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تم ایسی باتیں کر کے پریشان نہ ہو اور نہ پریشان کرو. باقی رہ گئی بات ہدایت کی, تو وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. آپ یہ آخری رکوع جو پڑھ رہے ہیں نا بنی اسرائیل کا, مجھے بار بار غلطی لگ رہی ہے کہ میں سورۃ کہف کا پڑھا رہی ہوں. اتنا ربط ملے گا آپ کو ان دونوں سورتوں کے اینڈ پہ کہ جیسے بات کو سمیٹا جا رہا ہے. یہاں بھی وہی لفظ ہے جو وہاں ہے, تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے. دونوں کا ٹاپک بھی اصل میں دیکھا جائے تو اندر سے ایک ہی ملتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے ہدایت کی طرف. کہا جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت والا, اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِن دُونِهِ, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار. یعنی ہدایت کی چابی الہادی کے پاس ہے, راہ وہ دکھاتا ہے. جب چابی تو ہاتھ میں ہو لیکن جس جگہ چابی پھرنی ہے وہ جگہ نہ ہو, تالا کھلے گا؟ امیجن کریے, بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہدایت دیتا تو ہمیں کیسے ملے. تو امیجن کریں کہ دروازے کو لاک کرنا تھا, چابی تھی ہاتھ میں, جب لگانے گئے تو پتا کیا چلا کہ وہاں تو وہ ہول ہی نہیں بنا ہوا جس میں چابی گھومے گی. کیا اس چابی سے دروازہ کھل سکتا ہے؟ بس یہی مثال ہے. ہدایت کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لگتی بندے کے دل میں ہے. بندہ وہ تالا ہے, وہ اندر کا لاک ہے جو دروازے میں لگا ہوتا ہے, اور جس نے اس سوراخ کو بند کر دیا اللہ کی چابی کہاں لگے گی؟ تو اللہ دیتا ہے کس کو جو لینا چاہتا ہے. ہاں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مِن دُونِهِ, اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی نہ پائیں گے. وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ, اور ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل, منہ کے بل اٹھائیں گے. کیسے؟ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. استغفر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تین چیزیں تھیں جن کو استعمال کر کے ہدایت کو لینا تھا. نہیں مانیں گے تو اللہ ان نعمتوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لے گا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب انہوں نے اللہ کی معرفت میں نہیں استعمال کیا تو قیامت کے دن اندھے گونگے بہرے ہوں گے. آج دنیا میں بھی تو گونگے بہرے تھے نا, خواہشوں کے پیچھے جو بندہ لگ جاتا ہے وہ گونگا بہرا ہے, تعصب میں لگتا ہے وہ ان گونگا بہرا ہے, باپ دادا کا نام لے کر اندھی تکلیف جو کرتا ہے وہ گونگا بہرا ہے. کہا قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا, اور ان تینوں کے دلائل قرآن پاک میں ملتے ہیں کہ جہنم میں لوگ اندھے بھی ہوں گے, گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن ان کو یوں کھینچا جائے گا, ما واہم جہنم, ٹھکانہ ان کا آگ ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب کبھی وہ سرد ہونے لگے گی تو ہم اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے. جو ہی جہنم کی آگ ذرا ٹھنڈی ہوگی, ٹیمپریچر کم ہوگا, لکڑیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی, ہم اس میں اور ایندھن ڈال دیں گے, اور جلانے والی چیز ڈالی جائے گی. روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسی چیز نہ دیکھ سکیں گے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے نا, تو کہیں سے بھی گزر جائے اس کو کچھ نہیں سوچتا, لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہیں, اس کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ کدھر ہے, بچہ نہیں مل رہا, پریشان ہے نا. تو اسی طرح حال ہوگا قیامت کے دن بھی, اتنے پریشان ہوں گے کہ گویا کے دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. ساری چیزیں ان کی جو ہے اپنے برنجام کو دیکھنے میں لگی ہوں گی, اس لیے دوسروں کی طرف ان کی نظر ان کی سوچ جائے گی نہیں. کہا یہ سب کیوں ملا؟ ذالک جزاؤہم, یہ ان کی جزا ہے. کیوں؟ لئنہم کفروا, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. بآیاتنا, ہماری آیتوں کا, نہ شکری کی انہوں نے نہ قدری کی ہماری آیتوں کی. وقالوا, اور انہوں نے کہا, اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا, کیا جبکہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہ تھا مسئلہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. قیامت کے دن ان کی رسوائی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو قیامت سے دور کرتے تھے, اور یہی دو چار باتیں کر کر کے پیش کر دیتے تھے کہ ہم کیسے سچے ہوں گے, ہم کیسے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس بات میں کسی اور کے ساتھ کام کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے گا تو تمہارا کچھ بھی بس نہیں ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ شاید مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہو خیال, کبھی کبھی شیطان ڈاؤٹس ڈالتا ہے نا, پتا نہیں مرنے کے بعد آنا ہے کہ نہیں, اتنے لوگ مرے ہوئے تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا, آگے سے ہم بھی مریں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو میری قدرت کو دیکھو. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو, قادر علی یخلق مثلہم, وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا کر دے ان کی مثل, یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ کہ نہیں کہ دوبارہ ان کو پیدا کر دے. وجعل لہم اجل لا ریب فیہ, اور اس نے مقرر فرما دی ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا بھی شک نہیں, اور وہ میعاد نہیں آئی بھی اسی لیے بھی ان کو مہلت دی ہوئی اتنی بے تکی باتیں کرنے کے باوجود, اتنے غلط مطالبے کرنے کے باوجود بھی ابھی تک پکڑ کیوں نہیں ہو رہی کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا, بس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ نہ شکری کریں. بالکل کمنٹس ہیں پچھلے پورے معاملے پہ کہ جب لوگ ہدایت کی قدر نہیں کرتے تو بے تکی باتیں کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لگائے گا. تم اس طرح سے اپنی مرضی سے اگر ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں ڈالا. کوئی ایسے جوتے نہیں ہے کہ بندہ پہننا نہ چاہے اور پہنے جائیں, چلنا نہ چاہے اور اس کو چلا دیں. اور اس طریقے سے لوگ وہاں جائیں گے کہ ان کو خود بھی احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے, تمہارا حال کیا ہوتا؟ اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ, تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے خرچ ہی نہ ہو جائیں. کیونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, کہ انسان ہے ہی بڑا تھوڑ دل ہے, تھوڑے دل کا مالک ہے, بہت جلدی گھبرا جاتا ہے, بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بات پوری کی جو شروع ہوئی تھی ان کے معجزوں کے مطالبے پہ. اگر ساری بات کا خلاصہ کریں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حجت تمام کی, ہدایت کی بات پہنچانے کا انتظام کیا نبیوں اور رسولوں کتابوں کے ذریعے. جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ عذر اور بہانے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اندھے بہرے گونگے ہوں گے. روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن تین طرح سے لوگوں کا حشر ہوگا, کچھ پیدل چل کے جا رہے ہوں گے, کچھ سواریوں پر ہوں گے, یعنی پیدل ہیں نارمل لوگ, سواریوں والے وہ ہیں جو اعلیٰ درجوں والے لوگ, فرسٹ کلاس کے پیسنجرز, اور تیسرے منہ کے بل چل رہے ہوں گے. پوچھا گیا اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو کہا جس ذات نے قدموں پہ چلنا سکھایا وہ منہ کے بل چلنا بھی سکھا دے گا. اسی طرح ایک اور روایت ابو ذر سے ہمیں ملتی ہے, فرمایا لوگ تین قسم کے بنا کر اٹھائے جائیں گے. کھانے پینے اڑنے والے، چلنے اور دوڑنے والے، اور تیسرے جن کو فرشتے اوندھے منہ چلائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ چلنے اور دوڑنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ سواریوں پر آفت آ جائے گی اور لوگ بھاگنے لگیں گے۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہونا ہے، ہم تو غفلت میں بیٹھے ہیں تو شاید اسی لیے خوش ہیں، پتہ چل جائے نا کہ کوئی بیماری آنے والی ہے تو پہلی بندے کو خوف ہوتا ہے، آپریشن ہونے والا ہوتا ہے تو دل بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ آج اسی لیے لوگ خوش ہیں، انسانیت کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ حق سے آنکھیں موڑ کے بیٹھی ہے۔ اب سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل تھا، آپ نے دیکھا کہ سورت میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا شروع میں، یہاں حجت کے طور پہ دوسری بریکٹ لگائی جا رہی ہے، دوبارہ وہی باتیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو پیچھے کئی دفعہ کرا دی گئیں۔ اور وہ کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں۔ کون سی تھی؟ یاد ہے یہی آیت بالکل سورت الاعراف میں بھی آئی تھی، ید بیضا، عصا، طوفان، ٹڈیاں، خون کا عذاب، قحط، سسریاں، مینڈک، یہ سارے معجزات جس کا ہم تذکرہ کر چکے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے یہ مطالبے جو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، موسیٰ سے بھی کیے تھے، اللہ نے تو موسیٰ کے ذریعے معجزے دکھا بھی دیے تھے پھر بھی نہیں مانے، تو اگر آپ ان کے کہنے پہ یہ سب چشمے نکلوا بھی دیں گے تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ فصل بنی اسرائیل اس جا اہم فقال لہو فرعون، بس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، بس فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال رکھتا ہوں کہ تم پر تو جادو کیا گیا۔ پیچھے بات ہو گئی، مسحور جادو کیے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، مجنو اور دیوانہ، اور ساحر کے معنوں میں بھی ہے، یعنی آپ جادو کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ موسیٰ نے کیا جواب میں کہا کہ تم بھی جادوگر ہو یا تم بھی مسحور ہو؟ کہا نہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء، بے شک اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت افروز بنا کر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَكْبُورًا، اور اے فرعون میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسا اخلاق ہے! موسیٰ کو کہہ رہے مسحورا، انہوں نے جواب میں مسحورا کہنے کی بجائے اس کا انجام اس کو دلا دیا یاد کہ تم مسبورا، سا با را روٹ ہوتا ہے مسبورا کا، سبرن، زخم کا خراب ہونا، کبھی کسی کا زخم پہ پیس پس پڑ جائے نا تو وہ چیز ہوتی ہے مسبورا، اشارہ ہے فرعون کی لاش کے خراب ہونے کی طرف۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کو مرنے کے بعد بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی ہڈیوں پہ نمک چڑھا ہوا دکھا گیا، آج اس کی لاش کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے سامنے اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی دنیا میں ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت ساری اس میں عبرت کی باتیں اگر ہم سوچ کے دیکھیں تو، کیا پتا چلا کہ یہ نشانیاں جو بھی آتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی تاکہ فرعون کو سمجھ آ جائے، بصائر تھی، دلیلیں تھیں، آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں، بصیرتن کی جمع ہے بصائر، کون سی جمع ہوگی صدق؟ بصائر بصیرتن سے ہے، جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی، بصیرتن کے اندر کچھ الف لگ گیا نا تو بصائر جمع ہو گئی، کون سی کہ نشانیاں بنا کر۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض، پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ پھینکے، پھر کیا ہوا، کامیاب ہو گیا اپنے اس ارادے میں؟ نہیں۔ فأغرقناه ومن معه جميعا، پس ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے سارے ساتھیوں کو، جو اللہ کے نبیوں کے مقرب یہ اختیار کریں کہ تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ صاحب دیکھیے تیسری دفعہ اس صورت میں آیا، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہاں دو جگہ آیا ہے؟ یستفزہم، جی شمع، جی آپ بتائیں، وستفزس، جی شاباش، شیطان نہ کہا کریں، دیکھیں ابلیس فرق تھا شیطان سے۔ چلے دوسری جگہ کہاں ہے اب؟ جی وہ آپ کو آہستہ آہستہ سکتے ہیں. اور اب تیسری جگہ یہاں آ گیا استفزاز, یعنی آپ کو کھاڑنا چاہتا ہے, یعنی آپ کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے, بے خونی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کی نسلیں بھی نہ بچیں, اس طریقے سے وہ نکالنا چاہتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو ڈبو دیا اور سب کو نکال دیا. اور جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا, وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ, اور ہم نے کہا اس کے بعد, لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل کو کیا کہا, وَاسْكُنُوا الْأَرْضَ, تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں. اب فرعون گیا, اب تم آ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں قوموں کے. اور کیا کرو, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب آئے گا آخرت کا وعدہ, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم لے آئیں گے تم کو سمیٹ کر. اب یہ کون سے وعدے کی بات ہے, اس کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو ہے قیامت کا وعدہ, جیسے کہ یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ آج دنیا میں تو فرعون ڈوبا ہے, کل قیامت کے دن ساری زمین سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کر کے لے آئیں گے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا إنك جامع الناس, وہاں جامع کا لفظ بھی آ گیا. دوسری اس میں رائے ہے کہ نہیں, یہود کو سب طرف سے اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ایک زمین کے ٹکڑے میں لائے گا اور وہاں سے ان کا حشر ہوگا, جیسا آج کل ہو رہا ہے. یعنی اشارہ کر دیا کہ بنی اسرائیلی سب جگہ سے ہٹ کے ایک جگہ آئیں گے, قیامت سے پہلے سارے فلسطین میں جمع ہوں گے, اور پھر یہاں سے معاملہ بگڑے گا, جو کہ آج کل حالات سارے دکھ رہے ہیں. لفیفہ کا جو لفظ ہے یہ لام فا فا سے ہے, لفہ لفافہ بولتے ہیں نا اردو میں, وہ بھی اسی سے ہے. آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ ہوں, دو یا دو سے زائد اقسام کا ملایا ہوا کھانا, جیسے بچ جائیں تو اب دو تین کھانے ملا دیتے ہیں نا ایک جگہ, ہاں وہ لفافہ ہے. یعنی ساری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کرا کے اس جگہ لایا جائے گا, اور پھر اس دن کسی کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا. کوئی فیلنگ آ رہی ہے اس لفظ لفیفہ کو سوچ کر, کہ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن, کسی بھی رنگ کے ہوں, کسی شکل کے ہوں, کسی زبان کو بولنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے گا. یہاں تک تلاوت سنتے.
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا قدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله میری آواز آ رہی ہوگی ان شاء اللہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ابھی آ گئی ہیں آن لائن یہ بتائیے تفسیر کیسی لگی آپ کو ماشاء اللہ بہت اچھی لگی الحمد للہ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ سے الحمد للہ بہت ہو رہا ہے بس یا تھوڑا ہو رہا ہے نائس الحمد للہ آیا دیکھا خوبصورت تھی نا ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل ماشاء اللہ آپ لوگ آلموسٹ الحمد للہ اب ماشاء اللہ فصل 3 آپ کو پتا ہے نا کہ 30 جزء آپ کے ماشاء اللہ اور آپ ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ ہاف ماشاء اللہ آدھی سیری آپ نے ماشاء اللہ طے کر لی ہے الحمد للہ چلیے خوشرتی آ گئی ہمارے ساتھ اب ان شاء اللہ آپ تصویر کے فیشن لیں گے خوشرتیا کے ساتھ جفاق اللہ کریم تصویر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ علی کل حال چلیے دعا پھر اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد لیسن کی طرف انشاءاللہ آئیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام امين ثم امين يا رب العالمين جی پچھلے لیسن کی آپ کے مانتے پوری ہیں کلاس سے آپ کی ویک میں صرف ون ڈے کلاس آپ کی ہوئی تھی اور لاسٹ کلاس آپ کی نہیں ہو پائی تھی جی الحمدللہ اس کا مطلب کہ آپ کو مانتے پوری کرنے کا موقع مل گیا الحمدللہ جی کہاں تک مانتے پوری کی آپ نے کس آئے تک پڑھا آپ نے آپ کے مانتے سورہ بنی اسرائیل کی کس آیت تک مکمل ہوئی؟ جی آیت نمبر 5 تک لاسٹ ویک، اس کے بعد ہمارا لیسن ہو گیا تھا آیت نمبر 35 تک. جی صحیح، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ابھی 30 آیات رہتی ہیں. چلے جی آگے چلتے ہیں، نمبر 36 سے پڑھیں گے آج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيد يدهم إلا نفور قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا ولكن لا تفقهون تسيبهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون. لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم فيقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن رب ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين ثم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
راہو یا کچھ آپ کہنا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کریں جی آپ پیچھے سے ہاں آپ کا سوال میں دہرا دیتی ہوں آن لائن والے بھی سن لیں کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ اپنے نبی کے طفیل مجھے دے میری یہ دعا قبول کر لے رائٹ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگ یہاں روز صبح آ کے تین چار دعائیں سیکھ رہے ہیں نا فائنلی قریب اس میں انبیاء کرام کی دعائیں آئیں گی سورت انبیاء کی دعائیں شروع ہوں گی تو سب نبیوں کی دعائیں اس میں آ رہی ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جو سٹائل نبیوں کا تھا نا وہی آپ کا ہم کہتے تھے ایک دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ان کا طریقہ سکھا جن پر تیرے انعام ہوئے تھے اور اس میں سب سے پہلا نام نبیوں کا نبیوں نے جس طرح دعا مانگی ہے نا وہی ہمارا طریقہ ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے وقت یہ کہا تھا کہ محمد کے رب اگر تو مجھے محمد کے دوپہر میری توبہ قبول کر لے تو ہم بھی مانگ لیں گے انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا ربنا میرا رب ہر جگہ ربی اور ربنا ہے نا تو اس طرح اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں شرک ہو جاتا ہے, ظاہر ظاہر نہ بھی نیت ہو لیکن شرک ہونے لگتا ہے. یہ آن لائن سے ایک دو چیزیں ہیں, سوال ہے, میں ان کا بھی ہیلپ کر دوں. یہ لکھتے ہیں کہ سو کیا ہمیں پھر ٹیچر کے آنے پہ اسکول میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, آپ کو اس موضوع کو ان تک پہنچانا چاہیے. آپ ریسپیکٹ کی نیت سے نہیں کھڑے ہوں گے اور آف کورس نہیں کھڑے ہونا چاہیے. اگر وہ کہے نہیں یہ تو ایک ایسے ہی ہے, یہ ڈسپلن کے لیے. ابھی جیسے آپ یہاں بیٹھے نا, مجھے آپ کی لائنیں ٹیڑھی لگے تو میں آپ کو کہوں اچھا آپ سارے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ بیٹھے. یہ اس کا پرپز ہے نا کہ آپ کی لائنیں ٹھیک کی جائیں. یا مجھے لگے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے اور اب میں آپ کو کہوں اچھا آپ دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں, اسٹریچ کریں, دوبارہ بیٹھیں, مقصد ہے نا. اور اگر دوسرا صورت ہے کہ میں کو کہ مطلب مثال ہے کہ آپ کی ٹیچر کمرے میں ہے تو آپ کے ان کی ریسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں تو شرک ہو جائے گا نا. تو لٹرلی کھڑا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا. اب بچوں کو اگر کہا جاتا ہے تو اس کی تو وہی دلیل ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی جگہ پہ آئے تو کچھ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کے کھڑا ہونے لگے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہم حبشہ گئے تھے تو وہاں جب ان کا بادشاہ نجاشی آتا ہے تو درباری کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ہم تو آپ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر آپ نے منع کیا تھا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. پھر رکوع میں جانا اور سجدہ جو ہم حدیث پڑھ چکے وہی بات ہے. یہ لکھتے ہیں کہ ان مائی فیملی ان لا ہاؤس وی ٹچ فیٹ آف آور ان لا, اٹس ناٹ رائٹ. جی دیکھیے ذرا کتنی اچھی بات ہے نا لکھی کہ بعض لوگ بڑوں کے پاؤں چھوتے ہیں نا, رکوع ہو جاتا اس میں, اجازت نہیں ہے اس کی. اور ہندوازم میں تو میرا حال ہے کہ یہ ایک ریسپیکٹ کا خاص طور پہ سمبل ہے کہ بڑوں کے پاؤں چھونا. آپ دیکھیں پورے جھک جاتے ہیں نا اس میں. ویسے بزرگ آئے ہیں کھڑے ہوئے, آپ ان کے جوتا پہنا رہے ہیں تو جھکیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے اسلام ہر چیز کی ایک لاجک چاہتا ہے. کچھ بھی آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہیں نا تو اس کی ریزن ہے کیا بیٹھے ہوئے نا. اور اگر آپ کہیں کہ اس رخ پہ یوں بیٹھنا ہمارے لیے ایک عبادت ہے, اب آپ قبلہ رخ نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے, آپ کا رخ میری طرف ہے, میرا رخ آپ کی طرف ہے, یہ ہماری ضرورت تھی نا. آپ لوگ سائڈ سے اس طرح بیٹھے ہوئے نا, یہ ضرورت کا تقاضا ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم کچھ نہ کریں, آپ دیکھیں کسی کمرے میں جائیں اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوں, سامنے پیس طرح بیٹھے ہوئے اور ان کے ارد گرد سامنے ان کے مرید بیٹھے اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے, کیا کہ پیر صاحب کو دیکھنا یا اس طرح ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہماری عبادت ہے. بعض لوگ تصویر کے سامنے بیٹھتے ہیں, بعض لوگ پیر صاحب کی شبیہوں کے سامنے بیٹھتے ہیں, بعض لوگ اللہ کے نبی کا جوتا بنا کے چھت کے نیچے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, نیچے بیٹھتے ہیں. میں ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ ان کے گھر کی یعنی گھر کی جو بیسمنٹ ہے اس کی چھت کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا جوتا بنایا ہوا, اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے آ کے نبی کے اس جوتے کے نیچے آ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ نبی کے جوتے کے طفیل اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. یعنی یہ تو دین بڑا آسان ہے, یقین کریں یہ دین ہوتا تو مشکل نہیں تھی کچھ بھی. تھوڑے سے جو چاہو کرو, جو چاہو کھاؤ, جو زندگی گزارو, اور بس یہ دو چار کام کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دو, تو اس چیز سے انسان کو بہت رکنا چاہیے. جی آپ
لوگ یہ کہ ہم کے کچھ ہوتے ہیں پیر صاحب, تو وہ آتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں, شہر میں آئے ہیں, تو چلیں گے کیونکہ جو ہے زیارت کر رہے ہیں. سارے لوگ عورتیں بھی اور لڑکیاں بھی اور مرد بھی جاتے ہیں,
جی. اب دیکھیں ان کا سوال بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ پیر صاحب کسی جگہ آتے ہیں اور لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھنا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں, یعنی ایک میرے پاس پیپر رکھا ہوا ہے وہاں ہیوسٹن میں, میں نے کسی کلاس میں پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حج پہ جانے کی ضرورت نہیں, اپنے جو جس کو وہ جو بھی کہتے ہیں اپنے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں ان کو دیکھنا ہمارا حج ہے. اور یہ کیسا خاص مسلک ہے یا فرقہ ہے کہ جب ان کے مذہبی رہنما سال کے بعد ایک خاص شہر میں آتے ہیں, پورے یو ایس اے اور امریکہ اور کینیڈا سے یہ لوگ فلائٹس بک کر کے اس دن اس شہر میں آتے ہیں, کہتے ہیں اس دن سارے ہوٹل بند ہوتے ہیں, بک ہوتے ہیں ساری سیٹیں, اور صرف اتنی دور دور سے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اگر اپنے اس جو ہمارا اس وقت کا امام ہے اس کو دیکھ لیا تو ہمارا حج ہو گیا, ہمارے پہ اب جہنم آرام ہو گئی. یہ تو بات نہیں ہے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے صحابیوں والا مقام ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں, تو بہت باریک ہے اس موضوع پہ, تو اتنی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اور اس پہ یہ ہم تو ایک تھوڑی سی بھوک لگا رہے ہیں, جیسے سیکھ رہے ہیں اس مسئلے پہ. انشاءاللہ ہم نے آگے جا کے اور بہت کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہمارے عقیدے میں بہتری ہو جائے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یہاں پہ اس ٹاپک کو کلوز کرنا پڑے گا. ایک یہ ان کی آن لائن سے ایک جو کمنٹ ہے اس کو پڑھ دیتی ہوں. کہتی ان آور کنٹری وی آفر سلام ٹو ایلڈرلی پیپل, like we do ruku, it's not right, and if we don't do this, we are not respecting them. ये कह रही हैं कि अपने बड़ों के लिए हम ruku की तरह जैसे झुकते हैं, और अगर कोई ना करे तो वो ये कहते हैं कि आपने respect नहीं की. तो आज पता चल गया कैसा नहीं करना. और बड़ों को प्यार से बता देंगे तो देखिए आप उनकी खिदमत करें ना, आप उनसे बातें करें, उनको परवाह भी नहीं, आप झुक जाएं बस और फिर काम कुछ ना करें, किसी को क्या मिलेगा. जी बैत का मसला देखिए कि बैत का ताल्लुक दो चीजों से होता है. अल्लाह के नबी सल्लम के दर में बैत होती थी. जब भी कोई नया मुसलमान होता था तो वो आपके बैत करता था, आप हाथ पे उसके हाथ रख के फिर आप उससे कुछ अहद लेते थे जिसमें तौहीद से लेके बहुत सारी सूरह मुमताहना की आखिरी आयतों में वो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. अगर आप पढ़ना चाहें, शिर्क नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, अपने बच्चों का कत्ल नहीं करेंगे, ये तो बात होती थी उस दौर में. उसके बाद आगे हजरत अबू बकर से लेके आगे के हर वो वक्त खलीफा यानी जो मुस्लिम हुक्मरान भी हो और उसके पास यानी रूल बनाने का हुक्म भी हो. बस आज के घर में एक आलिम दीन है, कोई भी बुजुर्ग है, वो लोगों को मसला तो बता सकते हैं लेकिन वो मसला लागू नहीं कर सकते ना कि आप अब ये करें भी. मतलब ये एक आलिम है, वो कह सकता है कि सूद हराम है लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क से पूरा सूद खत्म कर दे. तो दैट मीन फिर वो इस चीज से निकल गया कि उसकी बैत की जाए. बैत के लिए दो लाजिम चीजें हैं. एक क्या आती है कि वो उस मसले को जानने वाला भी हो यानी आलिम है और साथ वो हुक्मरान भी हो. और इस्लाम का जो मिजाज है ना, आप हिस्ट्री में इंशाल्लाह जब कभी हम बात करेंगे थोड़ी सी तो आप देखेंगे कि इस्लाम का मिजाज क्या है कि हुकूमत और दीन एक ही होता था. जो इमाम वक्त होते थे हुक्मरान वही नमाज पढ़ाते थे. अबू बकर सिद्दीक अगर खलीफा थे तो नमाज पढ़ाते थे. आज के दौर में नमाज पढ़ाना तो दूर की बात है, अल्लाह रहम करे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते तो कहानी बदल जाती है ना. तो लिहाजा बैत का ताल्लुक खिलाफत से, खिलाफत वो जिसके अंदर पे दोनों चीजें साथ हो. ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. पेज नंबर 132 से कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक है التوحيد في الصفات. توحيد صفات. इससे पहले हमने तौहीद की दो किस्में देख ली, अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या गहराई है और फिर साथ ही साथ अपना मुहासबा भी करते रहेंगे कि कहीं शौरी या गैर शौरी तौर पर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई कि जहां हम इन चीजों से अपने आप को दूर कर चुके हों. तो मसला नंबर 47 है, कायनात की हर चीज का हकीकी मालिक और बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला ही है. इसकी दलील सूरत हशर आयत 23, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर المتكبر سبحان الله اما يشركون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, وہ بادشاہ ہے, نہایت مقدس ہے, سراسر سلامتی اور امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. اور اسی کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا, پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا, پھر فرمائے گا, میں ہوں بادشاہ, ان الملک, اين الجبارون اين المتکبرون. میں ہوں بادشاہ، آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تصور میں آتی ہے یہ چیز، کیا کیفیت ہوگی وہ کہ جب اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کو ہاتھوں میں لے کے لٹو کی طرح گھمائے گا. اس دن دنیا کی ساری بادشاہتوں کے پول کھل جائیں گے. حقیقت ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی بادشاہت تو کیا بادشاہت کا ایک معمولی سا حصہ ہی مل جائے، وزیر اعظم ہونا تو کیا ایک ہلکی سی وزارت ہی کیوں نہ مل جائے، تو انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اور بعض دفعہ پھر انسان اس معاملے میں دوسروں پہ ظلم اور زیادتی بھی کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کے کہ شاید میں ہمیشہ یہی رہوں گا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بادشاہ حقیقی اللہ کی ذاتی. جس کو اللہ تعالیٰ کے المالک اور الملک ہونے کا احساس ہو جائے گا، پھر اس کو کبھی اپنے آپ کو کسی گھر کا مالک مکان کہلانا سوٹ نہیں کرے گا. کبھی بھی کسی چیز کو یہ سوچ کے پکڑے نا کہ یہ میری ہے، یہ میری ملکیت ہے. اپنی بلانگنگز کو دیکھیں. ابھی یہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بک کس کی، آپ کہیں گے یہ میری ہے. یہ بیگ کس کا ہے، یہ میرا ہے. یہ قلم کس کا ہے، یہ میرا ہے. لیکن یہ ملکیت کتنے دیر ہے، جب تک ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں یا یہ چیز موجود ہے. ہم مالک تو ہیں لیکن مکمل مالک نہیں. ایک ہوتی ہے ملکیت تام، مکمل ملکیت. اس میں نہ صرف آپ مالک ہوتے ہیں بلکہ تبدیلی کرنے کے مجاز بھی ہوتے ہیں. آپ اس کو چینج کریں، آپ اس کو بیچیں، آپ اس کو توڑیں، آپ اس کو ٹھیک رکھیں. لیکن ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ مالک تو ہوتے ہیں لیکن آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں جو کچھ رکھتے ہیں اگر اس کو ان دونوں چیزوں پہ رکھ کے دیکھ لیں تو اللہ کی ذات مالک بھی ہے اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ہماری آنکھیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے دے، ان کو روشنی کم کر دے. ہم بھی اپنی آنکھوں کے مالک ہیں لیکن ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر کسی کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں ساری دنیا کے ڈاکٹر بے بس ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکے گا. اگلی چیز مسئلہ نمبر 48. کائنات میں حکومت اور فرما روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اس کی دلیل سورۃ یوسف کی آیت 40 ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حکم دینا صرف اللہ ہی کا حق ہے. اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور دلیل ہے روایت حدیث میں سے، صحیح بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کے نام کے آگے انہما لگا ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ان دونوں پہ اللہ کا رحم ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی تو ایک ہیں تو انہما کیوں ہے؟ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے گا کہ وہ صحابی جن کے باپ بھی صحابی ہوں، جب کبھی ان کا نام آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ انہما آتا ہے. چونکہ ابن عباس کے باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، تو لہذا رضی اللہ عنہما. بات چھڑی ہے تو یہاں وہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے، انہا اور انہو کا فرق نہیں رکھتے. انہا آتا ہے عورت کے لیے، عائشہ رضی اللہ عنہا، اور انہو آتا ہے مذکر کے لیے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن یہاں چونکہ ان کے باپ تھے تو انہما. یہ چھوٹا چھوٹا فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہوں گے، آپ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھانے والے ایسی سلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی علم والا سن رہا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے اس چیز کی گہرائی کو نہیں محسوس کیا. تو یہاں خوش بخت ہیں وہ باپ کہ جن کے بیٹے کا نام لیا جائے، اور ساتھ ہی باپ کے لیے بھی یہ جملہ آ جائے کہ رضی اللہ عنہما. سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تم جتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ دل چاہتا تھا کہ جبرائیل زیادہ دفعہ آئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہ نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے، نیز جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے مطالبے کا جواب تھی جو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا تھا، جس سے پتا چلا کہ فرشتوں کا آنا یا جانا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 49، نظم کائنات اور امور کائنات کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ رعد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کائنات کے سارے امور کی تدبیر فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے امور کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، دن رات میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ زمانے کو گالی دینا کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگ اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا نا تو موسم کو برا بھلا کہیں گے، آج کل موسم بڑا گندا ہے، آج کل موسم بڑا خراب ہے، آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو بڑی سردی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے، آج کا دور بڑا خراب دور ہے، آج کل تو بہت برے حالات ہیں۔ نہ کہا کریں، زمانہ اللہ کی ذات ہے، انہد دہر، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، تو مجھے برا کہتے ہو؟ نہیں برا، زمانہ برا نہیں، لوگ برے ہیں، ان کے اعمال کسی دور کو فساد والا اور مصیبتوں والا اور مشقتوں والا کروا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کائنات کے سارے نظام چونکہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اس کی کسی چیز پر تنقید کرنے کی گنجائش نہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں ہائے ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا تھا، ہائے یہ تو بے وقت کی موت مر گیا، ہائے اس کو تو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ نہیں کہیے، یہ اتنے باریک نقطے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری توحید پہ اس سے حرف آنے لگتا ہے۔ اگلی بات، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، سوچیے ذرا کیا جملہ، سارے خزانے اس کے، سارا سونا، ساری چاندی، سارے ہیرے، سارے مائنز، سارا آئل، سب کچھ اس کا ہے، تو پھر وہ اس سے کتنا مروب ہونے کی ضرورت ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس اگر تھوڑا سا بھی مال ہوتا ہے تو ہم بہت مروب ہونے لگتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کے مالک سے ہم کتنا مروب ہوتے ہیں یہ ہر ایک خود سوچے گا۔ دلیل ہے سورۃ انعام کی آیت 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کتنا پیارا انداز ہے نا بات سمجھانے کا۔ اور اسی کی دلیل میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، رات دن اس کی بخشش جاری ہے۔ آپ نے فرمایا، ذرا غور کرو، زمین و آسمان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا، لیکن اس سے اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔ آپ صرف بارش کے خزانے کو دیکھ لیں، ہم تو یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیتے نا، کیا مشکل ہے، ہر وقت بارش رہتی ہے، کبھی تو روشنی ہو، کبھی تو سورج نکلے، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچئے، یہ اتنا پانی آتا کہاں سے ہے؟ ہم اپنی ٹیپ کھلی چھوڑ دیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹنکی خالی ہو جائے گی، ہمیں بل آنے لگے گا۔ جب کسی ملک میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں باقاعدہ ایڈز چلتے ہیں کہ پانی ضائع نہ کرے۔ چلے بجلی کو دیکھ لیں، ہمارے ملکوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ انسان سارے ریسورسز حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی مجبور ہے، لیکن اللہ کی ذات کتنا پانی برساتا ہے، کتنی ہوا چلتی ہے، زمینوں سے کب سے کیا کچھ اگل رہا ہے، ابھی بھی اس زمین کے اندر نہ جانے کیا کیا خزانے ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیے۔ تو جس مالک کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہو، کیا پھر اس سے نہیں ڈریں گے؟ کیا پھر اس سے محبت نہیں کریں گے اور کیا اس کے کام کو کرنا اپنی سعادت محسوس نہیں کریں گے؟ دنیا میں کوئی انسان چار پیسے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کا کام کرنا خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی بڑی فرم سے اگر جاب کی آفر آ جائے تو سب کو دکھاتے ہیں، دیکھو مجھے اتنی جگہ بڑی جگہ سے آفر آئی. جب اللہ کے کام کی آفر آئے تو اس سے بھی زیادہ خوشی منائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تو تیری امپلائی ہوں، میں تو تیری ورکر ہوں، میں تو تیرے دین کی خادمہ ہوں، میں تیرا کام کروں گی. اور جو انسان اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھتا ہے نا، پھر اس کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا. کچھ مل جائے تو ایک اس کی ضرورت سے زیادہ کی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کی طلب نہیں ہوتی. ہمارے لیے اس بات پہ عمل کی یہی بات ہے کہ کبھی دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی طلب کرنی ہو یا کسی کی کسی چیز سے معروف ہو تو فوراً اس بات کو سوچ لیں کہ سب کچھ تو اللہ تیرے ہاتھ میں، تو مجھے دے سکتا ہے، اولاد تیرے ہاتھ میں، مال تیرے ہاتھ میں، حسن تیرے ہاتھ میں، تو اے اللہ تو مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کر، یا اگر تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے زوال سے محفوظ رکھنا. اگلی بات، قیامت کے روز سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے اور سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کی دلیل سورت زمر کی آیت 43 اور 44 ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ترجمہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے، ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور خواہ وہ مردے تمہاری باتیں سمجھتے بھی نہ ہو، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سفارش کی اجازت دے، جسے چاہے نہ دے، اور جس کی چاہے سفارش قبول کرے اور جس کی چاہے نہ کرے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اس کی طرف تم سب مرنے کے بعد پلٹائے جاؤ گے. اور اسی مضمون کی دلیل ایک بڑی خوبصورت روایت سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. اس کو سنتے وقت امیجن بھی کیجئے گا، اس کلاس روم سے باہر سوچ کے اپنے آپ کو اس میدان محشر میں سوچئے گا جہاں کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور لوگ کہیں گے کہ اپنے پروردگار کے حضور سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ اس جگہ سے ہمیں نجات دلائے. یہاں رک کے ایک پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ یہ سفارش بخشش کی نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں سفارش کے ساتھ یہ تصور آتا ہے کہ جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کے بارے میں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے یا نہ بخشے، وہ سفارش مختلف ہے. یہ سفارش ہے کہ اللہ حساب شروع کرتے ہیں، یعنی قیامت کا دن اتنی گرمی اور اتنی وحشت والا ہوگا کہ وہاں اگلے پچھلے جب جمع ہوئے ہوں گے کتنا رش ہوگا اور حساب ہی نہیں شروع ہوگا. تصور میں لائیں، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، فکر لگی ہوئی ہے، اتنا اس وقت وحشت کا عالم ہوگا کہ لوگ کہیں گے کچھ بھی ہمارا انجام ہونا ہے، اب جلدی سے ہو، بس ایک دفعہ حساب شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچیں. لیکن اللہ کی ذات دیکھی اتنا بے نیاز ہے، لوگوں کو جمع کیا رہا، لہٰذا اب لوگ کہیں گے کہ چلو کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، لہٰذا آپ رب کے حضور ہماری سفارش کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، میں اس لائق کہاں، اور اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، لوگوں سے کہیں گے، آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگ ان کے پاس سفارش کا مطالبہ لے کر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. یہاں تو اس حدیث میں صرف خطاؤں کا لفظ ہے نا، لیکن اور روایات سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کا پھل چکھ لیا تھا نا، اس کو یاد کریں گے، اور ان کتنا غم آئے گا کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ آج دوبارہ نہ مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے کہ تم نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا تھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کون سا گناہ یاد آئے گا کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کر لی تھی، لہٰذا وہ کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. حضرت ابراہیم کی خطائیں کیا تھی؟
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے اور ان جھوٹوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، جس میں یعنی ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا بھی تھا، ایک موقع پہ ان کی بیوی کہیں روک لی گئی تھی اور ظالم بادشاہ تھا تو وہ کسی کی بیوی کو تو پکڑتا تھا لیکن اگر کوئی کسی کی بہن ہوتی تھی تو اس کو جانے دیتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ان کو دینی بہن کہا تھا کیونکہ دنیا میں اس وقت یہی لوگ تھے دو جو دین اسلام پر تھے، تو بہرحال اس طرح کے معمولی سے جھوٹ تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے اس پہ پریشان ہوں گے۔ ہم سب ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہماری زندگی میں کیا حالات ہوں گے، اور ان کے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس دن پریشان ہوں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آواز آ رہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے کلاس کا ٹائم ختم ہوا۔ آپ کے دیکھے کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ لیسن ابھی کنٹینیو ہے نا، کچھ نہیں تو ہم کر لیجیے۔ اچھا اصل میں یہ کہ آپ سے ہی کہہ رہی ہوں سر، ابھی کو ان شاء اللہ ہم کل کنٹینیو کر لیں گے نا، کیونکہ اچھا آپ چاہیں گے آج کمپلیٹ ہو جائے، آئی تھنک بچے کو میرا تو بات کرنی پڑے گی، پھر تو آپ لوگ ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت اچھی کلاس ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ لوگ سب تیار ہیں دینے کے لیے، جیسے وہ میرا آپ ریڈی ہیں تو پلیز آپ دیکھیے مائک لے لیجیے، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کمپلیٹ ہو جائے آج کا کلاس ہے جیسے وہ میرا۔ آئیے السلام علیکم۔
اور اس کے باوجود وہ اس دن پریشان ہوں گے، لوگوں سے کہیں گے نہیں ہو رہا، لہٰذا اب لوگ کہیں گے کہ چلو کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے۔ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں بھیجا، لہٰذا وہ کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور اپنی خطائیں یاد کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی خطائیں کیا تھی؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں تین جھوٹ بولے تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے اور ان جھوٹوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، جس میں یعنی ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا بھی تھا، ایک موقع پہ ان کی بیوی کہیں روک لی گئی تھی اور ظالم بادشاہ تھا تو وہ کسی کی بیوی کو تو پکڑتا تھا لیکن اگر کوئی کسی کی بہن ہوتی تھی تو اس کو جانے دیتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ان کو دینی بہن کہا تھا کیونکہ دنیا میں اس وقت یہی لوگ تھے دو جو دین اسلام پر تھے، تو بہرحال اس طرح کے معمولی سے جھوٹ تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے اس پہ پریشان ہوں گے۔ ہم سب ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہماری زندگی میں کیا حالات ہوں گے، اور ان کے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس دن پریشان ہوں گے، ہمارے پاس تو کوئی سند بھی نہیں اپنے کسی گناہ کی معافی کی۔ چنانچہ ابراہیم کہیں گے کہ آپ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ چنانچہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل کہاں، اور اپنی خطائیں یاد کریں گے۔ کون سی خطا؟ جو انہوں نے ایک مکہ مارا تھا اور قتل خطا ہوا تھا بیسیکلی، یعنی جانتے بوجھتے نہیں بلکہ انجانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے میں بھی کہاں اس لائق، کہاں یعنی حضرت عیسیٰ کو کیا گناہ یاد آئے گا کہ میرے بعد میری قوم نے مجھے خدا بنا لیا تھا۔ اب میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو اس پہ اتنا خوف کھائیں گے کہ کہیں آج اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے اس بارے میں، چنانچہ وہ کہیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت طلب کروں گا. جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر فرمائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب خاموشی سے کہا کریں یا اونچی، لیکن جو ہی اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی آواز سے، اس لیے کہ دوسرا اگر بھولا ہوا تو اس کو بھی یاد آ جائے. لیکن ہر ایک اپنا انڈیویجل طور پہ کہے گا، انفرادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور مانگو دیے جاؤ گے، بات کہو سنی جائے گی، سفارش کرو مانی جائے گی. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھلائے گا، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے سفارش کروں گا. چنانچہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور اس حد کے اندر جو لوگ ہوں گے صرف ان کو دوزخ سے نکال کر بہشت میں لے جاؤں گا. پھر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور اسی طرح حاضر ہوں گا اور اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا. چنانچہ تیسری یا چوتھی بار میں اپنے رب سے عرض کروں گا، پروردگار، اب تو جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، یعنی مشرک اور کافر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. پھر اگلا مسئلہ ہے، قیامت کے روز جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. دنیا میں بعض دفعہ لوگ بعض بزرگوں کے پاس اس اختیار کو سمجھتے ہیں اور بعض اللہ کے نبیوں کے پاس، لیکن حقیقت ہے کہ پورے کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہوگا. دلیل ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آواز آ رہی ہوگی آپ سب کو. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھ سے ٹائم فنش ہوا. یہ بتائیے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت لیسن تھا نا آج کا، جی کیسا لگا آپ سب کو؟ ماشاء اللہ آپ کی جو تڑپ تھی، اور آپ کو بتائیے ہر ایک چیز میں خوبصورت ہے نا، کہ جب بھی پڑھو ایک قیامت کا منظر، اور تمام جسے کہہ دیتے کہ انبیاء کتنے زیادہ فکر مند ہے نا، اور ہم کتنے سکون بیٹھے ہیں نا کہ اس دن بدن کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ انبیاء جن کی آپ کو پتہ نا، یہ تو چنے ہوئے ہیں، مقربین ہیں نا، اور ان کا یہ حال ہے. اور آپ یہ دیکھیں ہمارا، ہم کتنے مزے سے سوتے ہیں الحمدللہ. اور میرا ٹھیک ہے، ہمارے اندر ویسا ایمان نہیں ہے، ویسی جس میں خاص کمٹمنٹ نہیں ہے، ویسی ڈیووشن نہیں ہے ہم، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا جی الحمدللہ. رونتے کھڑے ہو گئے ہو جاتے جی، بالکل سب سے آپ نہیں کہہ رہی ہیں، وہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں اور ہمارا حال تو اللہ کو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سسٹر جی، آنا چاہیے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے اور بھی دیکھا نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح سے ہم نے دیکھا نا توحید کی ٹائپ پڑھی، توحید جو ہے ذات کے اندر کیسے ہوتا ہے صفات میں، ابھی آپ صفات کو دیکھا ہے نا، تو کیا کیا کیسے لگا کس کس طرح سے لوگ اللہ کی صفات میں، جب اللہ کی صفات میں کیسے لوگ شریک کرتے ہیں، بتائیے کچھ ایگزامپل ایسے بتائیے پریکٹیکل جی. شاباش، جلدی سے بتائیے. ہمارا ایمان کو اور ہمارے ایمان کو اور بڑھانا چاہیے جی. فلا بزرگ بیٹا دے گا اچھا دودھ، ماشاء اللہ ٹھیک ہے. جیسے توحید صفات میں ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھنا دیکھیے صفات کیا ہوتی ہے، اللہ کی صفات آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتا ہے اگر آپ جب بھی کل ہو اللہ ہو وہاں چلی پڑی ہے، آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اس کے اندر مکمل توحید آ گئی ہے، یعنی ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، یعنی جب بھی کبھی آپ اس کو سوچ کو ذرا سا فہم کے ساتھ پڑھ گئے نا، یقین کریے اتنا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مطلب پورا، مطلب جیسے اگر ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ اگر آیات کے اندر یا ڈفرینٹ ڈفرینٹ سورتوں میں اگر سچرس کو دیکھتے ہیں نا کہ توحید کو، وہ سب کچھ اس ایک سورہ اخلاص کے اندر آ جاتا ہے. اور اتنا جامع صورت لگتی ہے, اتنا زیادہ اس کے اندر جسے پڑھ کر ایک اللہ کی خشیت اور جسے کہا جائے اللہ کی وحدانیت اور خاص طور جسے کہا جائے ساری صفات کا بھی اندازہ ہوتا ہے نا. جی الحمد للہ, جی ضرور الحمد للہ, ہمیں ہیلپ کی زبر ایمان عامی لوگوں کو خوش کرتے ہیں جاگری جیسے پیروں کو. جی الحمد للہ, اور جی الحمد اور اس کو سجدہ کرنا ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا یہ سارے تو ابھی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ہمارا نبی بچائے. جی آپ سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی دیکھا نا کہ آپ نے بتایا ہر ایک کو تو اللہ کی رحمت ہی بچائے گی نا, ہم نے سے تو کوئی ایسا نہیں. لیکن ہاں ہمارے اعمال کا وزن تو ہوگا, ہم نے یہ بھی پڑھا کہ میزان تو حق ہے, یہ تو ہونا ہی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز کی جسے کہا جائے ڈال دیا اس چیز کو ہمارے اندر کہ ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں, برائی سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس سے ہم کیا برائی کرتے ہیں نا. تو بات تو ساری یہ بھی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے سسٹر نے لکھا نا کہ ہمیں ہمارا نبی بچائے گا, تو آپ نے ابھی شفاعت کا دیکھا تھا نا آج کی جو کل کی آپ کی آیات تھی نا, آپ نے دیکھا تھا شفاعت صرف اللہ کے اذن سے کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے یہ ہوگا نا. تو اصل تو سب چیز جسے کہا جائے اللہ کے اذن سے ہے, تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے نا کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہی نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ٹوٹی کی کوشش ہے اللہ میری اور آپ کی قبول کر لینا. اب جو ہمارے اندر توحید آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں ہماری امتوں میں نا, کم سے کم اس یہ جو دل میں عظیم ہے یہ جو شرک ہے یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنا ہے یہ تو ہمارے معاشرے سے نکل جائے نا, تاکہ سب ایک وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جائے. جی صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں بخشے گی بالکل ان شاء اللہ. چلیے جزاکم اللہ کو خیر, کیسے اللہ چاہیں گے تو اس کی سفارش ہوگی بالکل سچائے الحمد للہ. چلیے جی جزاک اللہ سب سے ایس پی آپ نے یاد کروا دیا, آپ جلدی سے اچھی سے دعا مانگیے, ایسی دعا مانگیے کہ آج کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی بتائے کہ اس کا قبول بھی ہوتی ہے, اور آئی نو کہ آپ میں سے ہر ایک کی ڈفرینس فیلنگ ہوتی ہے کلاس کے فنش کے دوران. تو دعا مانگیے جلدی سے, 1 منٹ دے رہی ہوں میں آپ کو. چلیے جزاکم اللہ خیر, کہتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان دے دے, ایسی محبت دے دے, ایسی خوشیاں دے دے, ایسی چاہت دے دے جو اللہ کو پسند آ جائے نا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت سے قبول کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.